آیت کو دیکھیں گے، آیت نمبر 243. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الى الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یہاں سے لے کر پارے کے آخر تک ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے. چونکہ پیچھے بہت سارے رکوع جو تھے اور پچھلی بہت ساری آیات میں آئلی زندگی یعنی خاندانی زندگی کا تذکرہ تھا، جس میں نکاح، طلاق، عدت اور کچھ اسی سے ملتے جلتے احکامات تھے، اور یہ عموماً انفرادی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اب یہاں سے پارے کے آخر تک اجتماعی معاملات شروع ہو رہے ہیں. کسی بھی انسان کی زندگی گزارنے کے دو ہی رنگ ہوتے ہیں، ایک اس کی ذاتی زندگی ہوتی ہے، انفرادی زندگی، اور ایک اس کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے. تو یہاں سے اب اللہ تعالیٰ دوبارہ امت وسط کو ایک پیغام دے رہا ہے، اور پارے کے آغاز اور پارے کے اختتام میں بہت گہری مماثلت ہے. آخری باتوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جب ہم پہلی بات کو ذہن میں رکھ لیں، اور وہ یہی تھی کہ پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لقب دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ کہ وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا، کہ ہم نے امت مسلمہ کو امت وسط بنایا اور ان کو اپنے کام کے لیے چنا. ایسی قومیں جو اللہ کے کام کے لیے چنی جاتی ہیں، جب تک ان کے گھروں میں سکون نہیں ہوتا تو وہ باہر بھی اطمینان کے ساتھ کام نہیں کر پاتی. لہذا پورے پارے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ انفرادی عبادات سکھانے کے بعد اور پھر خاندانی زندگی کو کیسے پرسکون بنایا جائے. اب ہم اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں اجتماعی زندگی کی کچھ باتیں بیان کی جائیں، اور وہ زیادہ تر باتیں جہاد اور قتال سے متعلق ہیں. اور لفظ جہاد جو ہے اس کو سنتے ہی ایک دم قتال ذہن میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ جدوجہد اور محنت اور کوشش. اور ان آیات میں اب لوگوں کو اللہ کے راستے میں حالات کے مطابق جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس طریقے سے محنت کرنے کا درس دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قربانیاں دینا سکھایا جائے گا، اور جس میں خاص طور پہ مال کی قربانی بہت اہم ہوتی ہے. ان آیت میں ہم دیکھیں گے کہ ان ساری کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے بنی اسرائیل زوال پذیر ہوئی. پیچھے مسلمانوں سے پیچھے بنی اسرائیل ہی امت وسط تھی اپنے دور کے لوگوں کے لیے، لیکن انہوں نے جو غلطیاں کی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ تم وہ غلطیاں نہ کرنا، اگر تم نے وہ غلطیاں کی تو تمہارا بھی وہی مقام ہو جائے گا جو ان کا ہوا. مسلمان جب مکہ سے مدینہ میں آئے تو حالات تھوڑے سے مختلف ہو گئے. 13 سال کے تسلط کو سہنے کے بعد اور پریشانیاں اور تکلیفیں دیکھنے کے بعد جب مدینہ میں آئے تو ان کا خیال تھا کہ اب امن اور چین ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوا. حالات تھوڑے سے بدل گئے، لیکن مشکلات جو تھی وہ شکل بدل کے سامنے آئیں. ہجرت کے تقریباً ایک ہی سال کے بعد غزوہ بدر پیش آنی تھی اور آئی. غزوہ بدر کی جو کہانیاں تھی نا، ایسا ہی ایک واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اپنی ہسٹری میں ہوا تھا. ان آیات میں ہم اسی واقعے کا تذکرہ دیکھیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے غزوہ بدر کی تفصیلات ہم پڑھنے والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی سرکردگی میں جہاد اور قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا. ذہن میں لائیے وہ ساری باتیں. نکلے تھے فرعون کے ڈوبنے کے بعد فلسطین کو فتح کرنے، کچھ لوگوں نے جہاد کا انکار کیا، لذتوں کے پیچھے پڑ گئے، 40 سال تک وادی تیم میں بھٹکتے رہے، تربیت ہوئی، تورات ملی، اس کے بعد موسیٰ کا انتقال ہوا، بالآخر یوشع بن نون نبی بنائے گئے، ان کی جوان یعنی ینگ قیادت یا لیڈرشپ کے اندر اب فلسطین فتح ہو گیا۔ ایک مستحکم حکومت قائم کی جا سکتی تھی، لیکن بنی اسرائیل نے ایک بڑی حکومت قائم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو گروہوں میں اور فرقوں میں بانٹ لیا اور 12 حکومتیں قائم کی، کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل میں سے حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں پہ۔ تو سٹرونگ حکومت قائم کرنے کی بجائے 12 چھوٹی چھوٹی حکومتیں یا ریاستیں یا صوبے، کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ بنائے اور موقع بے موقع آپس میں لڑتے رہتے۔ اب آپ سوچئے ذرا، ٹیلی کرتے جائیے، قوموں کے لیے سبق ہے اس میں کہ جب کوئی قوم اسلام کے نام پہ الگ وطن کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کو اسلام صرف اسی شرط پہ ملے گا کہ پھر وہ اسلام کے مطابق ہی وہاں حکومت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ایک زمین کا ٹکڑا دیا، ہم نے بھی کچھ لوگوں سے جھگڑے کر کے، لڑائیاں کر کے، قربانیاں دے کر وہ ٹکڑا حاصل کیا۔ اب تناظر میں رکھیے، اسی کے تناظر میں دیکھیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی، کیا ہم بھی کہیں ٹکڑوں میں تو نہیں بٹ گئے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ قوت ٹوٹ گئی۔ جب بھی کوئی قوم ایک گروہ بننے کی بجائے چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹ جاتی ہے نا، تو پھر اس کی قوت اور اس کی طاقت جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے۔ اسی دوران پھر ان کے وہ سارے قیمتی اثاثے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے ان کو ملے تھے، جس میں من بھی تھا، سلوہ بھی تھا، موسیٰ کا عصا بھی تھا، اور کچھ اسی قسم کی تاریخی چیزیں جس سے ان کو تسکین ملتی تھی، وہ دشمن کے ہاتھ چلی گئیں۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، جب کوئی قوم اسلام کے مطابق حکومت کرنے کی بجائے فرقہ بازی اور گروہوں میں بٹ جاتی ہے تو دشمنوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور وہ ان کے قیمتی ساز و سامان کو لے جاتی ہیں، چاہے وہ ان کی مسجدوں کے کنگرے ہی کیوں نہ ہوں اور چاہے وہ ان کی مذہبی کتابیں ہی کیوں نہ ہو۔ آج بھی قریب کی ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے کہ جب مسلمانوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ نے ہلاکو خان کو بھیجا اور اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کے مسلمانوں ہی کی کتابوں کی اندر آگ لگا کر مسلمانوں کو جلایا، اور مسلمان علماء کی کھوپڑیوں کے مینار قائم کیے گئے۔ تاریخ ہمیشہ کچھ سال کے بعد اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یہی سب کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوتا رہا۔ 300 سال کا عرصہ گزر گیا، 300 ایئرز۔ اب کیا ہوا کہ ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی۔ جب مسلمان آپس میں لڑتے اور کمزور ہوتے ہیں نا، تو اس کا فائدہ ارد گرد والوں کو ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، آس پاس کی کافر اور مشرک قوموں نے ان کو دبا لیا اور ان کو ان کے گھروں اور ان کے ملکوں سے نکال دیا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ یہ لوگ ایک بھیڑ کی طرح وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ تنگ آگے جب ان حالات سے، تو انہوں نے اس وقت کے نبی سے کہا جن کا نام شموئیل ہے، شمائلہ جیسے لکھتے ہیں، اس کو الف کی بجائے واو ڈال دیں تو شموئیل بن جاتا ہے، اس طور کے جو نبی تھے ان کے پاس یہ گئے، کہنے لگے کہ ہم تھک گئے، اب ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، کوئی سپہ سالار مقرر کر دیجئے، ہم اس کی سرکردگی میں اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے اور ہم اپنی کھوئی ہوئی چیزیں واپس لیں گے، ہمارا تابوت سکینہ جو ہم سے چھین لیا گیا اس کو واپس لیں گے اور اپنے بچوں اور اپنے گھروں کو آزاد کریں گے۔ لہذا اس کے نتیجے میں جو حالات ہوئے، ایک جنگ ہوئی، تالوت اور جالوت دو کردار سامنے آئے، اور اس کے بعد گویا کہ آپ کہہ لیں کہ بنی اسرائیل کا خلافت راشدہ شروع ہو گیا۔ دوبارہ قوم ابھری اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ ایک شخص کے آنے سے پوری قوم کے حالات بدل گئے، اور یہ معاملہ جو تھا کب ہوا؟ تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد۔ یہاں اگر آپ تقابل کر لیں تو بنی اسرائیل کا خلافت راشدہ ان کے نبی کے دنیا سے جانے کے 300 سال بعد شروع ہوا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امت کو یہ کہانی سنائی جا رہی ہے، صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی ہے کہ دیکھو موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد جو غلطیاں کی، فرقوں میں بٹے، گروہوں میں بٹے، اب تم ایسے نہ کرنا، نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے قریب کے جو لوگ تھے وہ زیادہ سمجھدار تھے، انہوں نے وہ غلطیاں نہیں دہرائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد امت فرقوں میں نہیں بٹی، کوئی ابو بکری فرقہ نہیں بنا، عمری فرقہ نہیں بنا، کوئی عثمانی اور علوی فرقہ نہیں بنا، صحابہ کرام نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کے بعد حالات تھوڑے سے اوپر نیچے تو ہوئے اور ہوتے ہیں، جب بھی کوئی حکومت بدلتی ہے یا کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے، چینجز آتی ہیں، لیکن چونکہ اخلاص تھا اور سب کی ہمدردیاں اسلام کے ساتھ تھیں، لوگ اپنے عہدوں اور اپنی صدارتوں کے لیے نہیں پریشان تھے، نتیجہ کیا ہوا کہ جو فتنہ آیا صحابہ کرام اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ اور ابو بکر صدیق نے اس دور میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا کہ جب زکات دینے کا انکار کیا کچھ لوگوں نے، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں ان سے قتال کروں گا، اور اس وقت لوگوں کو بتا دیا کہ جو مسلمان ہوگا اس کو نماز، زکات اور باقی ساری چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ لوگ مرتد بھی ہوئے، لیکن الحمدللہ کچھ صحابہ نے اپنی جانیں تو کٹائیں، خون دیا، قربانیاں دیں، لیکن اس کے نتیجے میں وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غالب ہونا شروع ہوا تھا وہ آپ کے بعد بھی غالب ہی رہا، اور اس طریقے سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عزت دی کہ جب تک مسلمان متحد رہے، ابو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور تک، 2 سال ابو بکر کے تھے، 10 سال حضرت عمر فاروق کے تھے، حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی کا دور آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے اندر فرقہ بازی شروع ہوئی تھی، تب لوگوں کی محبتوں کے محور جو تھے وہ بدلنے لگے، اور حضرت علی جو چوتھے خلیفہ ہیں، اس دور میں عالم اسلام منقسم ہوا، تقسیم ہو گئی۔ مصر اور شام نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اسی طرح فلسطین کی مملکت حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے ہاتھ میں آئی۔ یعنی آپ دیکھیں، اگر ایک عجیب سا اتفاق ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ میری باتیں آپ کو بہت ایڈوانس نہ لگ رہی ہوں، لیکن آیتوں کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ باتیں کیوں بتا رہی ہوں، تاکہ جب آپ ان آیات کو پڑھیں تو ساتھ ہی ساتھ تقابل بھی کر سکیں کہ یہاں بھی 3 لوگوں کا دور آئے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ تالوت ایک شخص ہیں جو ابھرے، مشکلات میں بہت سارے نئے لوگ سامنے آتے ہیں، انہی میں تالوت تھے، پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے، اور داؤد کے بعد سلیمان علیہ السلام آئے، یعنی یہ 3 لوگ گزرے، اور چوتھا خلیفہ جو بنی اسرائیل کا آیا تھا اس پہ اتحاد پارا پارا ہوا۔ ادھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں امت کے اندر بکھرنا شروع ہو گئی امت، اور یہاں بھی امت 2 گروہوں میں آ گئی، کچھ نے اپنے آپ کو شیعان علی کے نام پہ خالص کر لیا، کچھ ان کے خلاف ہو گئے۔ تو اسی طرح اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، انہی کے اندر پھر حکومت جو تھی ان کی نسلوں میں تقسیم ہو گئی، ایک نے اپنا نام اسرائیل رکھ لیا اور دوسرے نے اپنا نام یہودیہ رکھ لیا۔ یہ وہاں سے پھر یہ بات آگے شروع ہوئی تھی، حضرت موسیٰ کی زندگی میں لفظ یہودی نام کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں تالوت اور جالوت کی اس جنگ کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ بتایا جائے، صحابہ کرام کو دکھایا جائے کہ جب تمہاری زندگی میں ایسا کوئی معاملہ آئے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ آیات بالکل اسی دور میں نازل ہو رہی تھی جس کے کچھ عرصے کے بعد پھر غزوہ بدر ہوئی تھی، اور بدر کے اور اس معاملے میں بہت مماثلت ہے جو انشاءاللہ ہم آیتوں کی روشنی میں دیکھیں گے۔ باقی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آیتوں کے ساتھ آپ کو خود بھی واضح ہوں گی۔ 2 واقعات ہیں، لیکن پہلا واقعہ جب بھی ہم شروع کرنے والے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ یہ ایک مختلف واقعہ ہے، لیکن جب آپ دونوں کو ایک سٹریچ میں رکھ کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ساری باتیں مشترک دکھیں گی۔ اب آیت کو ساتھ دیکھتے ہیں اور اس میں سے ساتھ ساتھ اپنے عمل کی باتوں کو اخذ کریں گے۔ الم تارا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، یہ انداز قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال ہوتا ہے، حیرت کا انداز ہے، یہاں دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ سوال ہے، لیکن استفہام برائے تعجب، استفہام برائے تعجب۔ تو تعجب ہو رہا ہے, حیرت ہے, غور کرنے کے لیے بات آتی ہے. اور یہ آیت, یہ ٹکڑا پہلے بھی آ چکا, آگے بھی آتا ہے, ایک بڑی معروف آیت ہے کہ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. حالانکہ اصحاب الفیل کا جو واقعہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا, لیکن یہ کہہ کر کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا, رؤیت عینی مراد نہیں ہے کہ آنکھوں سے نہیں کچھ چیزیں دیکھی جا سکتی, بلکہ غور کرو, دل کی آنکھوں سے دیکھو. اور یہاں مراد ہے کہ اس معاملے میں سے اپنے لیے نصیحت لو. خاص طور پہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے, لیکن ان کے ناطے سے قیامت تک جو لوگ ان آیات کو پڑھیں گے, ان آیتوں سے گزریں گے, ان سب کو یہی بات کہی گئی کہ جب پچھلی اقوام کے قصے اور کہانیاں تمہارے سامنے ہوں تو ان کو عبرت کے لیے سنو. کیا دیکھنا ہے یہاں؟ الذین, طرف ان لوگوں کے. کون تھے وہ لوگ؟ خرجو, جو نکل گئے. کہاں سے نکلے؟ من دیارہم, اپنے گھروں سے نکلے. گھر سے مراد جہاں اپنے ملک سے نکلے. اور اشارہ ہے بنی اسرائیل کے واقعے خروج کی طرف. بڑا معروف ہے, ان کی کتابوں میں ایک چیپٹر بھی ہے خروج کے نام پہ. اشارہ ہے اسی میں کہ یہ مصر سے نکلے. اب یہ کون سا واقعہ ہے؟ اس کے بارے میں نہ تو یہ بتایا گیا کہ یہ کون لوگ تھے, بس اللہ زینہ کہہ دیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے تھے بہت سارے, کیونکہ جمع کا صیغہ ہے. کب ہوا یہ واقعہ, کون تھے, کیسے ہوا, کچھ نہیں لکھا. گو کہ مفسرین نے بہت ساری رائے دی, کچھ نے ایک بات کہی, کچھ نے دوسری بات کہی, لیکن قرآن پاک کا انداز جو ہے نا وہ نصیحت کا ہے. جب ہم بہت زیادہ ناموں میں الجھنے لگتے ہیں نا تو پھر نصیحت نہیں ملتی. تو لہٰذا ہمیں کیا لگے وہ کون تھے. بعض کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے, کوئی کہتے ان کے بعد کا واقعہ ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن اس کو مفسرین نے, بعض نے تو جوڑا ہے اس خروج سے جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فرعون کے ڈوبنے کے بعد ہوا. مصر سے یہ نکلے تھے اور پھر وادی عتیق میں جو 40 سال تک بھٹکتے رہے, اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو تورات ملی. کچھ نے اس کو یہ کہا, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک اور واقعہ ہے کہ کسی ایک قوم کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا, انہوں نے جہاد سے انکار کیا. ان کا خیال کیا تھا کہ ہم اگر لڑیں گے تو مر جائیں گے, لیکن جس موت کے ڈر سے وہ نکلے تھے اسی موت نے ان کو لے لیا. اسی طرح ایک اور تفسیر بھی نایات کی ملتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ کسی ایک جگہ بیماری آئی تھی, تاؤن کی وبا پھیلی تھی, اور انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں ہم مر نہ جائیں, تو اس ڈر سے جب نکلے لیکن اللہ تعالیٰ نے موت ان کو دکھا دی. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی واقعہ ہے جس کا تذکرہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کے اگلی آیات میں ہے, کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ میری قوم یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہے. کیا تھی وہ نعمت؟ اس جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا, جب اس نے تمہارے بیچ میں نبی بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا. وآتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین, اور تم کو وہ سب کچھ دیا جو جہانوں میں کسی اور کو نہیں دیا. اور پھر آیت 21 میں آگے آتا ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, کہ قوم اس مقدس زمین کی طرف چلو جو اللہ نے تمہارے ایک مقدر میں لکھ دی ہے, اور نہ اپنی پیٹ پر مڑو ورنہ خسارہ پالو گے. تو بہرحال جو بھی واقعہ تھا ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں عمل کی کیا بات ہے, کہ یہ لوگ نکلے اپنے گھروں سے. وہم الوف, اور وہ ہزاروں تھے. الوف جو ہے یہ الفن کی جمع ہے. الف عربی میں ہزار کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں ایک کریکٹر مشہور ہے, اصل میں وہ عربی ناولوں افسانوں کا ایک مجموعہ ہے, الف لیلہ. تو الف ہزار کو کہتے ہیں, لیلہ راتوں کو کہتے ہیں. تو عربی کا ایک ناول ہے, اسی سے یہ ساری چیزیں ہمارے بھی کلچر, ہمارے بھی ادب کا حصہ بنی. یعنی ایک ہزار راتوں کی کہانی ہے. اس میں کتنے تھے؟ کئی ہزار تھے. کتنے ہزار تھے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک پوری قوم تھی. پھر کیا ہوا, نکلے کیوں تھے؟ حذر الموت, موت کے ڈر سے نکلے. کیسا ڈر تھا یہ؟ بیماری کا ڈر بھی ہو سکتا ہے اور جہاد کا بھی ڈر ہو سکتا ہے. گویا کہ یہ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے تھے, یا پھر جان اور مال کی قربانی پیش کرنے سے بھاگے. کوئی انسان اللہ سے بھاگ نہیں سکتا. اللہ کے فیصلے ہو کے رہتے، تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اس لیے ان کا نکلنا ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ اگر موت کے ڈر سے نکلے تھے تو ہوا کیا، فقال لهم الله موتوا، جہاں گئے وہاں جا کے اللہ نے حکم دے دیا کہ مر جاؤ، تو مر گئے۔ جنہوں نے اس واقعے کو بنی اسرائیل کے خروج کی طرف کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، تو انہوں نے تیہ کے میدان میں جو 40 سال گمنامیوں میں گزارے، کتاب ہدایت سے بغیر گزارے، اس کو موت کہا۔ اور حقیقت ہے کہ امتوں کی موت ہوتی ہے جب وہ اللہ کی کتاب کی رہنمائی کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں، اور جنہوں نے اس واقعے کو بیماری کے ڈر سے باہر جانے کی طرف دیکھا، تو انہوں نے واقعی اس کو اسی طرح لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور یہ سب مارے گئے۔ ایک سخت قسم کی وبا پھیلی، تاؤن پھیلا، 10,000 تھے یا کتنے تھے، موت کے خوف سے شہر کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے سب کو وہی مار دیا۔ دو فرشتے وہاں گئے، ان کے سروں پر کھڑے ہو گئے اور ایک ایسی آواز دی کہ جس کی چیخ کی وجہ سے یہ سب کے سب مر گئے اور کوئی بھی زندہ نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ بستی کے ارد گرد کے جو لوگ تھے ان کو اطلاع ہوئی، وہاں پہنچے تو ان ہزاروں انسانوں کے کفن دفن کا موقع آیا، جو بہت ہی مشکل کام تھا۔ لہٰذا انہوں نے ایک بڑا سا گھڑا کھودا اور ان کی لاشیں اور ہڈیاں جو تھی وہ اس میں ڈال دی۔ اب جب یہ وہاں مرے گئے رہے، کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے ایک اور پیغمبر حضرت حزقیل، ح ز قاف یا لام، حضرت حزقیل کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب انسانی ہڈیوں کو کے اور ڈھانچے دیکھے اور دیکھا کہ اتنے زیادہ لوگ یہاں مرے ہوئے، تو حیرت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے پوچھا کہ یہ کیا کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بتایا تو نبی نے پھر دعا کی کہ اللہ ان کو زندہ کر دے، یہ سارے کے سارے کیوں مر گئے۔ اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی وہ یہی تھی کہ پرانی ہڈیوں کو، یعنی اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ اور ان الفاظ میں جب انہوں نے دعا کی تو کیا ہوا، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اصل میں یہ قیامت کے بعد دوبارہ اٹھ جانے کا ایک چھوٹا سا اظہار بھی ہو سکتا ہے، اور تیسرے پارے کے شروع میں بھی ایسے کچھ واقعات آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اور ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی صاحب فضل ہے لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اس آیت کے ساتھ ہی اگلی آیت کو دیکھیں کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑائی کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ واو بتا رہی ہے کہ اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، یعنی اس آیت سے لگتا ہے کہ یہ جہاد کے ڈر سے بھاگے تھے، تبھی تو کہا کہ اب موت سے بچا دیا اللہ نے، لہذا اب نہ ڈرنا بلکہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرو اور علم حاصل کرو، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے لیے عمل کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہے، کہ پہلی بات ہے کہ جب موت کا وقت مقرر ہے تو وہ ٹل نہیں سکتا، موت آ کے رہے گی۔ یہاں موت سے مراد خوف بھی ہو سکتا ہے، موت سے مراد بزدلی کی موت بھی ہو سکتی ہے، جو ان پر کہتے ہیں کہ 20 سال تک تاری رہی، پھر نبی کی دعا سے زندہ کیے گئے۔ اور یہاں پر موت اور احیاء سے مراد مانوی، روحانی اور اخلاقی، موت اور حیات بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو واقعی مردہ کے بعد زندہ کیا تو ہم اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن بھی تو یہی ہونا ہے کہ جب سب لوگ مر چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے اکٹھا کرے گا اور نکال دے گا۔ پھر اس کے بعد اس میں سے جو عمل کی ایک بات نکلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب کبھی کہیں وبا پھیل جائے تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کسی بستی میں تاؤن یا کوئی بیماری، کوئی ایسی چیز آ جائے، تو جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، اور جو باہر ہوتے ہیں ان کو آنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو اندر موجود ہیں ان کے اندر قدرتی طور پر ریزسٹنس پیدا ہو چکی ہوتی ہے، وہ سروائیو کر سکتے ہیں اس بیماری کے باوجود۔ لیکن جو باہر سے آتے ہیں وہ چونکہ اس بیماری کے اینٹی باڈیز ان کی باڈی میں نہیں ہوتے تو ان کی ہلاکت کا ڈر ہوتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے قصد سے سفر کیا، جب تبوک پر پہنچے جو شام کی اور مدینہ کے بیچ میں یعنی سرحد ہے، ایک مقام ہے سرخ سین راغ غین، وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ملک شام میں تو تاؤن پھیلا ہوا ہے اور یہ بہت ایک عظیم سانحہ تھا اس قوم کے ناطے سے. اور کہتے ہیں کہ یہ تاؤن جو تھا امواس عین میم واؤ الف سین کے نام سے مشہور ہے، آج بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ ہسٹری میں ایک ایسا تاؤن آیا تھا کیونکہ وہ اس نام کی بستی میں شروع ہوا تھا جو بیت المقدس کے قریب ہے. اب وہاں جب یہ مسلمان جو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ملک شام جائیں یا واپس چلے جائیں. تو کسی نے بھی اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہیں سنا ہوا تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر نے بھی نہیں سنا ہوا تھا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے تاؤن کی گلٹی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس سے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، پھر اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا. اب اس کا حال یہ ہے کہ کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی آ جاتا ہے. تو جو شخص یہ سنے کہ فلاں خطہ زمین میں یہ عذاب آیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس زمین میں نہ جائے، اور جو وہاں پہلے سے موجود ہیں تو وہ تاؤن سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکلے. یہ صحیح بخاری کی حدیث کا خلاصہ ہے. حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو ان کو لگا کہ میں نے تو یہ بات نہیں سنی. کہا اچھا عبد الرحمن آپ نے یہ بات کہی ہے، میں آپ کی بات کی تحقیق کرواؤں گا. وہاں سے مدینہ بھیجا لوگوں کو کہ جاؤ اس حدیث کی تحقیق کر کے آؤ کہ میں نے نہیں سنی، ہو سکتا ہے ان کو غلطی لگے کچھ ہو کیا ہو. تو اس پہ پھر جب لوگ گئے مدینہ میں پھر کچھ اور لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی، اور واپس آ کے جب حضرت عمر کو بتایا گیا فوراً اپنا حکم واپس لیا. اور یہی ہمارے اسلاف کی خوبی تھی کہ وہ اپنی بات کو پیچھے ڈال دیتے تھے، جو ہی ان کے سامنے صحیح بات یا اللہ کے نبی کی کوئی حدیث آتی تھی حضرت عمر نے فوراً کہا کہ لشکر واپس جائے گا، کوئی بھی واپس نہیں جائے گا، مطلب یہاں نہیں جائے گا. تو اس بات کو سن کر حضرت ابو عبیدہ جو تھے، جو ملک شام کے عامل بھی تھے اور گورنر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت فاروق کیا کر رہے ہیں، فرارم من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ یعنی انہوں نے سمجھا کہ نہیں واپس نہیں جانا چاہیے. اور اب دیکھیں اتنا سفر کر کے جب کوئی اس کنارے پہ پہنچا ہو تو واپس جانا مشکل لگتا ہے، لیکن حضرت عمر نے ان کی بات سن کے کہا کہ ابو عبیدہ کاش یہ بات کوئی اور کہتا، یعنی تمہاری بات زبان سے یہ بات تمہاری زبان سے یہ بات سننا قابل تعجب ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا نام، بے شک ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی ہم اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگ سکتے، مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ہم واپس جا رہے ہیں، لہٰذا واپس چلے گئے. اور یہی ان لوگوں کی کامیابی کی وجہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی بات پہ من و ان بات مان لیتے تھے. تو لہٰذا یہ چیز آج بھی اگر کہیں ہو تو وہاں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. پھر دوسری چیز اسے ایک اشارتاً بات دیکھی جا سکتی ہے کہ کیا کوئی بیماری متعدی ہو سکتی ہے، چھوت کی بیماری جس کو بولتے ہیں، ایک سے دوسرے کو لگ جائے، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، کنٹیجیس کہتے ہیں نا جی، یعنی کہ کسی کو گھر میں زکام ہے تو باقی سب کو بھی ہوگا. اور اسی لیے اب لوگوں نے اپنے برتن الگ کر لیے، کسی کا جھوٹا نہ پیو، کسی کا جھوٹا نہ کھاؤ، اسلام اس کو نہیں مانتا. لیکن یہ خاص طور پہ یہ جو موقع ہے کہ جہاں اجتماعی طور پہ اتنے زیادہ جرمز پھیل چکے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز موجود ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس طرح کی کوئی بات کرے بھی تو ساتھ ہی ذہن میں رکھے کہ میں اللہ کی تقدیر سے خود کو نہیں بچا سکتا. یعنی حضرت عمر نے اس لشکر کو واپس لے گئے لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس سے یہ موت سے بچ جائیں گے، وہ تو اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرنے والی بات تھی. تو جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، جو جتنا لکھا ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، جو بھی اللہ نے لکھا ہے وہ اس کے ساتھ لکھا ہوا، جب وہ بدل نہیں سکتا. پھر اگلی بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان کوئی بھی فیصلہ تنہا نہیں لے سکتا. یعنی وہ سب نکلے تھے تو یہ ایک اجتماعی بات تھی، اور اجتماعیت ہی میں برکت ہے. جب انسان کسی بھی کام پہ متعین کیے جاتے ہیں تو پھر اگر وہاں کسی ایک بندے کو اپنی رائے دینے اور اس کو منوانے کا اگر شوق ہے تو وہ بعض دفعہ سارے گروہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. تو اس میں سے مشورے کی بات بھی ہمیں ملتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کو حت الوسع اپنی جان بچانی چاہیے. اسلام سوسائڈ کو نہیں مانتا، خود کشی جس کو کہتے ہیں، کسی کا قتل ہی جائز نہیں تو اپنا قتل کیسے جائز ہوگا، اس لیے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر رعایت جہاد کی وجہ سے تھی تو جنگوں میں سے کوئی صرف اس وجہ سے پیچھے ہٹے کہ میری جان نہ چلی جائے، تو اس کو حضرت خالد بن ولید کا وہ قول یاد رہنا چاہیے کہ ساری زندگی اسلامی جہاد میں گزری لیکن بستر مرگ پہ موت آئی، اور جب اپنی بیماری کے دنوں میں تھے تو کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں مجھے اللہ کے راستے میں کوئی گھاؤ نہ آیا ہو، کوئی تیر نہ لگا ہو، کوئی تلوار نہ لگی ہو، لیکن دیکھو آج اپنے گھر پہ مر رہا ہوں۔ یعنی اگر واقعی جنگ میں بیماری جنگ میں موت آتی تو پھر میں تو کہیں اور مرتا، تو لہٰذا اس وجہ سے کوئی جنگوں سے یا میدان جنگ سے پیچھے نہ رہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اور ایسے بھی فگر سامنے آتے رہتے ہیں کہ ایک سال میں جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد جو تھی اگر وہ 50 تھی تو روڈ ایکسیڈنٹس میں مرنے والوں کی تعداد ہو سکتا ہے 200 ہو، تو لوگ سفر کرنا تو نہیں چھوڑتے۔ ایک کسی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا تو اس کو پانی سے بہت ڈر لگتا تھا، ایک موقع پہ اس کو کشتی میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو بہت ڈر رہا تھا، تو کشتی چلانے والے سے بات کرنے لگا، تم یہ بتاؤ کہ تم یہ کام کب سے کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ تو میرے باپ دادا کا کام ہے۔ کہا اچھا یہ تو تمہارے باپ کی موت کیسے ہوئی؟ کہنے لگا میرے باپ کشتی چلاتے ہوئے ہی مرا، یعنی ڈوب گیا۔ کہا اچھا تمہارا دادا کہاں مرا؟ کہا کہ وہ بھی کشتی میں مرا۔ تو یہ ڈر گیا، پہلے ہی ڈرا ہوا تھا بےچارا، کہنے لگا کہ جب تمہارا باپ بھی کشتی میں مرا، تمہارا باپ بھی مرا، تو تمہیں کشتی چلاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ جب تم بیٹھتے ہو تو تم نہیں یہ سوچتے؟ تو یہ وہ شخص تھا، عقل مند تھا، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ کہاں مرا؟ کہنے گا میرا باپ تو بستر پہ مرا۔ تو کہنے گا تمہارا دادا کہاں مرا؟ کہا میرا دادا بھی بستر پہ مرا۔ تو کہنے لگا کہ تمہیں بستر پہ جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ تو بات یہ ہے کہ اینما تکون یدرککم الموت، سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے کہ تم جہاں بھی ہوگے موت آ کے رہے گی، اور بزدلی کی موت سے، مطلب بزدلی کی زندگی سے بہادری کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل سے موت کا ڈر نکال کے موت کی تیاری کرنے والا ہم کو بنا دے۔ اب ذہن سازی کے بعد آیت 245 میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے ایسا جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض؟ کیا ہوگا؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر وہ دگنا کر دے گا اس کو کئی گنا اس کے لیے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی کشادہ کرتا ہے اور وہی، اللہ تعالیٰ ہی تنگی کرتا ہے اور وہی کشائش کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جو ہی بات ہوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کی، جنگ کی، اور مسلمانوں کو ذہنی طور پہ اب غزوہ بدر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے تو تم نہ بھاگنا، اور جب اللہ کے راستے میں جنگ کی بات ہوئی تو ساتھ ہی مال کی بات ہوئی، کیونکہ اللہ کے دین کے کام، اللہ کے دین کے کام یا اللہ کے دین کی حفاظت مال کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ کے دین کی حفاظت دو جگہ بیٹھ کے ہوتی ہے، یا تو سرحدوں پہ تیروں، تلواروں اور لیٹسٹ ویپنز کے ذریعے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کو اس ملک میں نہ آنے دیا جائے، سرحدوں کو محفوظ کیا جائے۔ اس کے لیے بھی یقیناً مال کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو قوم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چھوڑ دیتی ہے دشمن وہاں مسلط ہو جاتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ آسان تک رہو شعین و ہو خیر القم، اور وہ قتال کے بارے میں آیت آئی تھی کہ تمہیں تو اچھا نہیں لگتا اللہ کے راستے میں یہ سب کچھ دینا، لیکن جو قوم اپنی حفاظت پہ پیسے نہیں لگائے گی تو دشمن تو خوش ہوں گے کہ چلو یہ تو غافل بیٹھے ہوئے، ان کو پکڑو اور مارو۔ اور آج دنیا میں کئی مسلمان قومیں جو نیست و نابود ہو گئیں، اور اس وقت بھی دنیا میں نقشے کے اوپر وہ نشانہ بنی ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایمان تھا، جرت بھی تھی، بہادری بھی تھی، لیکن ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اپنے آپ کو انہوں نے صرف اس طرح پیش کر دیا کہ جیسے کوئی چیونٹی ہاتھی کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ تو جب مسلمان کے پاس ایمان بھی ہو، جرت بھی ہو، موت سے ڈر بھی نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس جدید ہتھیار اور اسلحہ ہو، تو جو دشمن اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ پوری تاریخ دیکھ لیجئے اسلام کی، جہاں بھی دشمن نے مسلمانوں کو للکارا وہاں مسلمان کم تھے. کم کس میں کم تھے؟ مال میں، یا اپنی اس جنگی تیاریوں میں کم تھے. تو کہا کہ مال دو اور تم دو گے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا. اسی طرح ایک اور جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں اسلام کی حفاظت کی جاتی ہے، اور وہ ہے اسلام کی نظریاتی حفاظت. ایک ہے سرحدی حفاظت. سرحد کیا ہوتی ہے؟ باؤنڈریز، بارڈرز. کسی مسلمان ملک کے بارڈرز پہ آرمی کو متعین کر دیا جائے کہ کسی کی جرت نہ ہو ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. اور زمین کا ایک چپا جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی پکار لگتی ہے، اور جہاں دن میں پانچ بار اشہد اللہ الہ الا اللہ اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار ہے، اس ایک انچ زمین کو دشمن کی زمین میں نہ ملا دیا جائے کہ وہاں یہ ساری چیزیں بند ہوں. بالکل اسی طرح جیسے زمین کی سرحدیں ہوتی ہیں نا، اسی طرح ذہنوں کی سرحدیں بھی ہوتی ہیں. مینٹل باؤنڈریز، انٹلیکچوئل وارز. جس طریقے سے کسی زمین کے ایک انچ کو بھی دشمن کو نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح کسی مسلمان کے ذہن، اس کے دل اور اس کے دماغ میں سے اسلام کی خوبی کو کم کر کے غیروں کے افکار، ان کے نظریات، ان کے ویوز کو بھی جگہ نہیں دی جا سکتی. آسانی کے لیے کہہ دیں کہ مسلمانوں کے ذہنوں پر جب غیر قوموں کی مروبیت آنے لگتی ہے، جب مسلمان اپنے ہی دین سے بدزن ہو کر غیروں کے دین کو پسند کرنے لگتے ہیں، تو یہ بھی وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اسلام کو مال کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت بھی ایسی جگہوں پہ مال لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں سے اسلام کا ٹرو میسج پھیلایا جائے، اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے. کیونکہ دشمن کسی ملک میں داخل ہوا تو وہ ایک انچ زمین لے گا نا، یا ایک علاقے کے لوگوں کو حصار میں لے لے گا اور وہاں اپنی منمانی کرے گا. لیکن جب دشمن مسلمانوں کے ذہنوں پہ حملہ کر دیتے ہیں، انسانوں کی سوچ بدل دیتے ہیں، تو پھر اس سے پوری دنیا میں اس کا اثر آتا ہے. مثلا میڈیا کے ذریعے سے جو تعلیمات اور جو نظریات پیش کیے جاتے ہیں، اس کا اثر مسلمان کے ذہن پہ بھی جاتا ہے، کافر کے بھی جاتا ہے. دیہات میں رہنے والے شخص کے گھر میں جو بچہ پل رہا ہے، اس کو بھی وہ ناچ گانا اور وہ ساری چیزیں خوبصورت لگنے لگتی ہیں جو غیروں کے دین کی پیش کی جاتی ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اپنی ہی نسلیں غیروں کے گن گاتی ہیں. تو ایسے وقت میں مال کو وہاں خرچ کرنا کہ جس سے اسلام کا پیغام کونے کونے پہ پہنچے، آگے پہنچے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. آج کے دور کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ذمہ داری ہے. جنگ تو کہیں ملک کے تین، دنیا کے کوئی پانچ چھ حصوں میں لگی ہوگی نا، یا کوئی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوں گی، لیکن نظریاتی جنگ گھر گھر لگی ہوئی ہے. آپ کے بیڈ روم ان کے قابو میں ہے، آپ کے بچے، آپ کے ینگسٹرز ان کا نشانہ ہیں. اگر اس وقت مسلمانوں نے علم کی نشر و اشاعت پر پیسہ خرچ نہیں کیا اور ہر ممکن کوشش کر کے علم کے دیے نہ جلائے، تو آنے والی نسلیں اندھیروں میں رہیں گی. ان کی سوچیں تو بدلنی شروع ہو گئیں، بعد میں تو ایسا وقت آ سکتا ہے کہ شاید ان کے نام بھی بدل جائیں. آج جب کوئی کہتا ہے کہ ہاں میری ماں مسلمان تھی، تم کیا ہو؟ آئی ڈونٹ نو. یہ اسی جنگ کی ایک شکار لڑکی کی بات ہو سکتی ہے. اور ایسے کئی لوگ آپ کو بھی اپنے ارد گرد ملیں گے کہ جن کے فور فادرز تو مسلمان تھے لیکن آج بچے نہیں ہیں. ایسے وقت میں اپنے مال کو چھپا لینا یہ سوچ کے کہ ہائے یہ مال لگ گیا تو ہم کھائیں گے کہاں سے، تو آپ کا کھانا بہت پڑا اور دشمن آئے گا تو آپ کھانا کھا بھی نہیں سکیں گے. اس وقت سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ علم کو عام کرنا ہے. مسجدوں کو بنانے سے زیادہ مسجد میں آ کر لوگوں کے نماز پڑھنے کے خیال کو پختہ کرنا ہے. اور اگر اس میں انسان اپنا حصہ نہ بھی ڈالنا چاہے، تو کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں اپنی ذات پہ تو ضرور کچھ پیسہ لگاؤں جس سے میرے نظریات بدلیں، میرے گھر میں کوئی ایسی چیز پہنچے کہ جس سے میرے بچوں کی سوچ بدلے. خواتین جب شاپنگ کرتی ہیں نا، تو ان کی شاپنگ عموماً بچوں کے لیے کپڑے، جوتے، کینڈیز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس سے ان کے جسم تو موٹے ہو جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ساتھ عقل بھی موٹی ہو جائے. اس لیے آپ کو کبھی کسی موقع پہ اپنے بچے کو گفٹ دینا ہے، کوئی ان کی کامیابی کا موقع ہے، کوشش کر کے ان کو کوئی اچھی چیز دیں، کوئی اچھی کتاب، کوئی اچھی سی ڈی، کوئی ان کو اچھا انسٹرومنٹ دے دیں، اگر ان کی ذہن سازی ہو چکی ہے ان کو آئی پوڈ لے دیں، آپ ان کو قرآن لے دیں، آپ ان کو کوئی ایم پی تھری پلیئرس لے دیں تاکہ ان کی سوچ بدلے. ورنہ یاد رکھیے کہ اگر یہ سوچ ہو جائے کہ ہم تو اسلام سیکھ لیں لیکن ہم اسلام کو کچھ نہ دیں، تو پھر ایسی قومیں نہیں بچا کرتی. اور اللہ کے وعدے ہیں کہ فیودا افہ لہو اداً کثیرا، دگنے کا دگنا. یعنی ہمارے ہاں تو جمع کا سائن ہے نا، ہم کہتے ہیں 2 + 3 = 5، اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کا سائن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ملٹی پلائی کا سائن ہے، ضرب، جیسے 2 ضرب 3، سمجھ رہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو ملٹیپلس دیتا ہے، 3 دیا ہے تو اب اس کا ملٹیپل 6 دے گا، 6 دیا ہے تو 6 × 6 = 36 دے گا، 36 × 36 دے گا، پلس سائن ہی کرتا. تو جو ذات اتنا نفع دے، پھر بتائیے اس کو چھوڑ کر ان بینکوں کو مال دیں گے جو 2-4% انٹرسٹ دے کے آپ کا انٹرسٹ لے لیتے ہیں سارا کا سارا کہ آپ اپنا مال ادھر خرچ کریں. تو ہماری یہ اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ میرا مال کہاں لگ رہا ہے. بعض دفعہ ان شیطان بندے کا دل اتنا گھٹاتا ہے، وہ بڑی نیکی کی باتیں کرتا رہتا ہے لیکن بعض دفعہ اپنی ذات پہ بھی مال نہیں لگاتا. وہ ایک جگہ سے فائدہ حاصل کر بھی رہا ہوتا ہے تو بھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے. تو ہر بندہ اللہ کی نگاہوں میں ہے، ہر بندہ دل میں جتنی اس کی تڑپ رکھے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو پلٹا کے دے گا. باقی رہ گئی بات کہ جس نے جمع کر کے چھپا بھی لیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ یقبدو، ایک چور آئے گا سارا کچھ لے جائے گا، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا، تم ساری زندگی جو کرتے رہے بالآخر و الیہ ترجعون، تمہیں پلٹ کر تو میرے ہی طرف آنا ہے. بڑا پیارا لفظ ہے یقرض اللہ، قرض کا لفظ عربی کا لفظ ہے، کاٹنے کو کہتے ہیں ٹو کٹ. یہاں قرض سے مراد نیک اعمال کرنا بھی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو اپنے اوپر ایک قرض لیتا ہے. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے صدقہ، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تیسرا پارہ شروع ہی میں ان ایسی بہت ساری چیزوں کو ہمارے سامنے لائے گا. لیکن صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ پلٹ کے واپس نہیں آتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کسی کو صدقہ دیں اور تھوڑی عرصے بعد کہیں کہ میرا واپس کر دو، کبھی بھی نہیں. لیکن قرض میں خوبی کیا ہے کہ جو کسی کو دیتا ہے وہ واپس اس سے تقاضا کر سکتا ہے اور اس کو مل جاتا ہے اور وہ لے سکتا ہے. تو اللہ نے یہاں اپنے راستے کے خرچ کو صدقہ نہیں کہا، کہ یہ نہ سوچنا کہ تم اپنے اللہ کے راستے میں جو مال لگا رہے ہو یہ چھن جائے گا، یہ قرض ہے، تمہیں دنیا میں ہی واپس ملے گا اور آگے جا کے تو ملنا ہی ہے انشاءاللہ. اور جو انسانوں کو قرض دیتا ہے اس کی بھی بڑی خوبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کو قرض دیتا ہے، تو یہ قرض دینا اللہ کے راستے میں اس کے مال کے 2 دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہے. یعنی کسی غریب کو آپ پیسے دے دیتے ہیں نا، جاؤ بھائی معاف کرو، یہ بھی نیکی ہے. لیکن آپ اس کو جب لیتے ہیں نا تو دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ بتاؤ واپس کب کرو گے، تو وہ زیادہ محنت کرے گا. پہلی بات اس پیسے کو سوچ کے استعمال کرے گا، پھر دوسری بات ہے وہ مزید محنت کرے گا کہ میں نے یہ پیسے واپس کرنے ہیں، ہڑ حرام نہیں ہوگا. اس لیے کسی کو صدقہ دینا اس سے بہت افضل ہے کہ آپ کسی کو قرض دے. اس پہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے بات کریں گے جب ڈائریکٹ یہ آیت آئے گی، آیت دین جو سورت بقرہ کے بالکل اختتام کے قریب ہوگی. اس آیت کے بارے میں بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور یہ آیت یہاں بھی آ رہی ہے اور یہی آیت سورت الحدید میں بھی آئے گی. ہم نے ابھی ویکینڈ پہ جو کلاس کی ہے اس میں بھی یہ آیت پڑھی، اس سے ملتے جلتے فرق میں. ابن عربی ایک مفسر ہے، کہتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے. اب ہم بھی دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو کہ ہم ان میں سے کون سے ہیں. پہلا فرقہ ہو گیا ان بد قسمت اور بد نصیب لوگوں کا جنہوں نے اس آیت کو سن کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہماری طرف محتاج ہے اور ہم غنی ہیں. اور یہ کون تھے؟ یہود تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تمہارا رب فقیر ہو گیا نعوذ باللہ، کہ جو ہم سے قرض مانگتا ہے یا ہم سے صدقہ مانگتا ہے. یہ بات سن کے حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا. یہ آئے گیا گیا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیا. فحاس نامی ایک یہودی عالم تھا، اس نے یہ جرت کی کہ کہا کہ نعوذ باللہ محمد کا رب غریب ہو گیا. یہ بات سن کے ابو بکر کو بہت غصہ آیا، انہوں نے تھپڑ مار دیا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیا. تو جب ابو بکر صدیق نے اس کو مارا تو شکایت لے کے اللہ کے نبی کی وہاں پہنچ گیا کہ بھائی آپ کے دوست نے تو مجھے مار دیا. ابو بکر نے کہا بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہانی سنائی کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بری بات کی. جب اس سے پوچھا تو وہ مکر گیا کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. تو اب ابو بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا, لیکن سب سے بڑا گواہ تھا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ان کی باتوں کو چھوڑو, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. تو ابو بکر صدیق کی سچائی اور ان کی برات میں یہ آیت نازل ہوئی. اور کیا خوبصورت گھرانہ ہے ابو بکر صدیق کا. باپ پہ الزام لگتا ہے تو قرآن میں آیت اتر آتی ہے, اور بیٹی پہ آیت الزام اترتا ہے لگتا ہے تو 20 آیتیں اتر آتی ہیں. یہ صدیقیت کا مقام آج بھی مل سکتا ہے اگر ہماری زبانیں سچی ہو جائیں, ہمارے دل خالص ہو جائیں. آج بھی اگر لوگ آپ پہ الزام لگائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ قرآن تو نہیں اب بھیجے گا, لیکن ایسے اسباب ضرور بنا دے گا کہ جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ اس الزام سے بچائے گا. تو ایک تھے یہود جو اس آیت کو سن کے نعوذ باللہ غلط بات کہنے لگے. کہتے ہیں کہ دوسرا فرقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس آیت کو سنا اور اس کے خلاف کیا اور بخل ہی کو اختیار کر لیا, اور مال کی طرف اور زیادہ رغبت اور حرص نے ان کو اس طرح باندھ لیا کہ ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کی توفیق نہیں ہوئی. یعنی یہ وہ گروہ ہے جو سن کے تو مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, اور اللہ نہ کرے کہ ہم انہی میں ہوں. تیسرا فرقہ ان مخلص مسلمانوں کا ہے جنہوں نے فوراً اس آیت پر عمل کیا اور اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں دیا, جیسا کہ ابو الدحدہ ان کا نام تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, سلام کیا, کہا اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان, کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو قرض سے مستغنی ہے, یعنی اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے تم کو جنت دیں. ابو دحدہ نے جب یہ بات سنی تو کہا اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیں. جب آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو آپ نے کہا اللہ کے نبی میں کھجور کے دو باغوں کا مالک ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں, میں اپنے یہ دونوں باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں. اور یہ اتنے بڑے باغ تھے کہ اس کے اندر میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا, ان کا اپنا گھر بھی تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کے راستے میں وقف کر دو اور دوسرا اپنے اہل و عیال کی معاشی ضروریات کے لیے رکھ لو. ابو دحدہ نے کہا آپ گواہ رہے کہ ان دو میں سے جو بہترین باغ ہے جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں, میں اس کو پھر اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ ہاں وہ فلاں اس کے پھل کو کیڑا لگنے والا ہے اور وہ خراب ہے, وہ دو اچھا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے. سبحان اللہ, یہ سودا کر کے, یہ کاروباری ڈیل کر کے ابو دحدہ گھر آئے, بیوی بی کو آواز دی, یا ام دحدہ, دحدہ ان کا بیٹا تھا, یہ ابو تھے اس کے وہ ماں تھی. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے گھر سے واپس نکلو اس جگہ سے, میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا. بیوی بی بھی کیسی تھی, ذرا سوچیں آپ کے شوہر اپنے گھر کی چابیاں دے آئیں کسی ادارے کو, تو آپ نے کہنا ہے آپ سے زیادہ جذباتی کوئی نہیں. آپ تو خیر بہت ہی اچھے ہوں گے, لیکن عموماً عورتیں ایسی باتوں پہ کیا سوچتی ہیں. خوش ہوئی, کہنے لگی کہ ابو دحدہ تمہیں یہ سودا فائدہ دے. اور نکلنے لگی تو بچے کے ہاتھ میں کھجور تھی, کھانے لگا تو کہا بیٹا یہ کھجور پھینک دو, اب یہ باغ میں اپنے رب کو دے چکا ہوں, یعنی اب یہ واپس نہیں لے سکتے. یہ ہیں وہ لوگ جن آیتوں کو سنتے ہیں, اور اسی لیے اسلام کی وہ تاریخ رقم ہوئی کہ آج ہم سانس لے رہے ہیں. اگر وہ بھی اپنی ذاتی ضروریات پہ تو کروڑوں خرچ کریں اور اللہ کے راستے میں ان کو چند سو دینے بھی مشکل لگے, تو ایسے لوگ پھر دین کا دفاع نہیں کر سکتے. جب یہ سودے بازی ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری خوشخبری دی. آپ نے فرمایا کم من اسقن رداحن, کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو دحدہ کے لیے تیار ہیں جنت میں. یعنی اللہ نے تمہاری یہ قربانی قبول کر لی ہے اور جنت میں تمہارے لیے بہت ساری چیزیں تیار ہیں. تو بات یہ ہے کہ فَيُدَاعِفَهُ لَهُ, اللہ تعالیٰ دگنے سے دگنا کر دیتا ہے اور اس کے لیے کوئی بات بھی مشکل نہیں. وہ سب کچھ کر کے بھی بندے کو دے دے تو بندہ اس میں بھی اپنے لیے خوشی محسوس کرے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرض میں واپسی کے وقت اگر زیادتی کی شرط نہ ٹھہرائی جائے, وہ کیا ہوتی ہے؟ انٹرسٹ. قرض دینا اچھی بات ہے, قرض کی ادائیگی اچھی بات ہے, قرض جو دے رہا ہے وہ نہ یہ کہے کہ مجھے اس کے بعد زیادہ دیا جائے، لیکن جس نے قرض لیا تھا وہ یہ سوچے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو فَيُدَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کیا لفظ ہے ادھر، کہ جس میں کہا گیا کہ فَيُدَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ جب اللہ تعالیٰ زیادہ کر کے دیتا ہے تو میں اپنی خوشی سے زیادہ دوں، تو یہ بات پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے حق یعنی قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرے. اب ہار لیا کہ قرض لے کے آپ جائے کہاں، آپ کو اب ملے گا کون؟ یعنی ایک یہ کہ جس سے قرض لیا ہوا ہے وہ بےچارا آپ کے پیچھے پھر رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے دے دو، اور آپ ذرا اپنے ملکوں میں جا کے دیکھیے جو کاروباری لوگ ہیں ان کی آدھی سے زیادہ انرجی اپنے پیسے واپس لینے میں گزرتی ہے کہ لوگ پیسے دینے کو تیار نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل والا بنا دے. اب یہاں اس ذہنی ذہن سازی کے بعد اللہ تعالیٰ اس واقعے کو شروع کرتے ہیں جو پارے کے آخر تک چلے گا. یہاں سے اب واقعہ جو چلے گا وہ پارے کے اینڈ تک چلے گا. آیت نمبر 246. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو. وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک ظالم کو جانتا ہے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. جیسا کہ تمہید میں یہ بات ہو چکی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جو تھی وہ کچھ عرصہ تو ادھر ادھر بھٹکتی رہی، لیکن بعد میں ان کو ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی کہ ہم لوگ اب دوبارہ متحد ہوں، فرقہ واریت کو چھوڑیں، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹنے کی بجائے ایک قوم بن کے جئیں، اور وہ دشمن قومیں جنہوں نے ہمارے باپ دادا کی چیزوں پہ قبضہ کر لیا، ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے ہم کو دور کر دیا، تو ان کے ساتھ مل کر ہم ان سے وہ ساری چیزیں حاصل کریں. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور کی بات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1000 یعنی یہ واقعہ تقریباً 1000 برس قبل مسیح ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. بنی اسرائیل پر امالقہ نام کی ایک قوم جو تھی وہ قابض ہو چکی تھی. انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے جو تھے وہ چھین لیے تھے، اور نبی جن کا نام شموئیل اور بعض جگہ سموئیل آ جاتا ہے، اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے. مگر جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تو بنی اسرائیل کے جو سردار تھے انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ اب ہمیں کوئی ایک ایسی اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے کہ جس کی سرکردگی میں یا جن کی ان ہدایات کی روشنی میں ہم لوگ مل کر جنگ کریں. بنی اسرائیل کا یہ جو دور تھا یہ جاہلیت کا دور تھا، اس قدر غیر مسلم قوموں سے معروف ہو چکے تھے کہ ان کو خلافت اور بادشاہی کا جو فرق ہے وہ بالکل بھول چکا تھا. اس لیے انہوں نے جو فرمائش کی وہ بادشاہ کی، اور کچھ چیزیں اس کو ہم ساتھ لے کے آیت کو دوبارہ دیکھوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تر الی الملأ، کہ آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف. ملأ کا لفظ جو ہے یہ میم لام حمزہ سے ہے. مل ان کہتے ہیں بھرنے کو، بھرنا یعنی کسی چیز کو جیسے پانی بھرا جاتا ہے. تو ملأ کون ہوتے ہیں؟ جن کے روب سے لوگوں کے دل بھرے رہتے ہیں، رعونت، یا جن کی دھاک دلوں پہ بیٹھی ہوتی ہے. اور یہ کون سے سردار تھے؟ یہ وہی قبیلوں کے سردار جو بنی اسرائیل کے ریپریزنٹیٹو تھے، وہ لوگ تھے. مم بنی اسرائیل مم بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بات ہوئی، اور کئی سال بعد کی بات ہے یہ. اس قالو جب انہوں نے کہا, کنہوں نے, ان سرداروں نے, لی نبی جن اپنے نبی کو, کون تھے وہ نبی, شمائل یا سمائل, بعض ایکسنٹ میں سمائل آتا ہے اور بعض میں شمائل آتا ہے, اپنے نبی سے کہا, اب اسلنا, مقرر کیجئے, نومینیٹ کیجئے کسی بھی ملکن, بادشاہ کو. ملک کا لفظ بادشاہ کے لیے آتا ہے, کون سا بادشاہ, نقاتل فی سبیل اللہ, ہم لڑے اللہ کے راستے میں, یعنی ہمیں ایک لیڈر چاہیے جس کی رہنمائی میں ہم لڑ سکیں. یہاں لفظ ملک پہ بات جو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے یا اسلام کے علاوہ جو بھی تہذیبیں اور جو کلچر ہیں اس میں عموماً جو شخص کسی بھی ملک کا فرما روا ہوتا ہے اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے. اور اگر ہم مصر کی تاریخ دیکھیں, مصر کی تاریخ میں بادشاہی کا کانسیپٹ ملتا ہے, آگے سورہ یوسف میں اس کی مزید وضاحت ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو نبیوں کے اسلام کو قائم کرنے سے پہلے کے دور کے جو حکمران تھے ان کو بادشاہ کہا جاتا تھا, اسی لیے ان لوگوں نے بھی بادشاہت کا مطالبہ کیا. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نام کچھ بھی ہو فرق نہیں پڑتا, کیا بادشاہ کہلانا اسلام میں منع ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, کیا خلیفہ کہلانے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, نہیں. نام کچھ بھی ہو, اسلام نے جو نام دیا وہ خلافت کا دیا, حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ کہلائے, پہلے بادشاہ نہیں کہلائے. تو اسلام کے بارے میں آج جو جھگڑے کھڑے کیے جاتے ہیں کہ کسی جگہ اس کو صدر کہا جائے, بادشاہ کہا جائے یا خلیفہ کہا جائے, تو ناموں سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. آپ پورے اسلامی ملک کے جو کیبنٹ ہے ان کے نام بدل دیں اس وقت, ذرا سوچئے, صدر کو آپ خلیفہ کر دیں, وزیر اعظم کو نائب خلیفہ کر دیں, ساری کیبنٹ جو ہے اس کو مجلس شورا کا نام دیں, پھر کیا ہوگا, مسئلے تو وہیں رہیں گے نا. تو اصل یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے. لفظ بادشاہ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دور کے بادشاہ تھے, تو لہٰذا انہوں نے بھی بادشاہت کا مطالبہ کیا جو کوئی برا مطالبہ نہیں. اور ان کی نیت کیا تھی کہ نقاتل فی سبیل اللہ, جہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ کسی بھی جگہ جہاد کرنے کے لیے انسان کو حکمران یا جو لیڈر ہے اس کے ماتحت لڑنے کا حکم ہے. یعنی یہ جو ہمارے ہاں انفرادی طور پہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں یا پارٹیوں اور جماعتوں کی صورت میں جہاد ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں, یہ چیز درست نہیں. جہاد کا تعلق جو ہے حالات سے بھی ہیں, انسان کی قوت سے بھی ہیں, اور اس کو اس وقت کا جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, یہ عام انسانوں کی بات نہیں. بعض دفعہ سوالات اٹھتے ہیں, فلاں جگہ جو لڑائی ہو رہی ہے کیا وہ جہاد ہے, کیا ہم وہاں پیسہ لگا سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. تو یہ بات اسی طرف جاتی ہے کہ جب تک ایک سٹرانگ لیڈرشپ نہیں ہوتی جہاد نہیں ہو سکتا. آپ کسی خاندانی لڑائی کو دیکھ لیں, کسی محلے کے اندر کوئی مسئلہ اٹھے, اگر ہر بندہ ہی بولتا جائے, کوئی کسی کی سننے کو تیار نہ ہو, تو کیا وہ مسئلہ حل ہوگا؟ کسی ایک کو آگے کرنا پڑتا ہے نا کہ بھئی تم سب چپ کرو. شوہر کہتے ہیں اگر مجھے بیچ میں ڈالنا ہے تو آپ نہیں بولیں گے, آپ خاموش رہیں. اگر کوئی عورت آگے کی جا رہی ہے تو پھر باقیوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح جہاد کے لیے بھی ایک سٹرانگ لیڈر چاہیے. جب تک مسلمانوں کو کوئی لیڈر ہی نہیں مل رہا تو آپ جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز, ہم فرسٹ کم فرسٹ, جو مسائل پہلے آنے چاہیے اس کو پہلے حل کیے جائیں. آج دنیا میں بہت اضطراب پایا جاتا ہے اور یہ ہے وہ ہے, ادھر ہو رہا ہے, مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے کیا کیا جائے, پہلے مسلمانوں کو یونائٹ کیا جائے, ان کو علمی طور پہ پختہ کیا جائے. کوئی ایک اچھا مرد مومن, اللہ سے ڈرنے والا, حکومت کے معاملات کو صحیح طرح چلانے والا آگے کیا جائے, پھر امت اس کے ساتھ یونائٹ ہو. جب یہ ایک فورم بن جائے پھر نیکسٹ سٹیپ ہے کہ آؤ دیکھیں دنیا کے کس محاذ پہ مسلمانوں پہ زیادتی ہو رہی ہے, پھر وہاں سے گروپس نکلیں اور وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس نے لڑنا ہے, پھر مسئلے حل ہوں گے. ورنہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیتوں پہ لوگوں کو اجر تو دے دے گا لیکن مسائل حل جو ہے وہ نہیں ہوں گے. اور کہتے ہیں کہ جو نبی تھے اس دور میں نبوت اور بادشاہت ساتھ چلتی تھی, اور نبی ہی ان کا مذہبی لیڈر. ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ علماء کرام جو علمی مسائل حل کرتے ہیں وہ بھی, اور حکومتی مسائل ایک ہی شخص حل کرتے تھے. لیکن یہ نبی جو تھے یہ بوڑھے ہو چکے تھے, ضعیف تھے, اور لوگوں نے دیکھا کہ اب ان کے اندر وہ اسپرٹ نہیں رہی، کیونکہ بڑھاپے کے ساتھ انسان تھوڑا سا کمزور ہونے لگتا ہے، اور حقیقت ہے کہ انسان جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کو ہر کچھ سال کے بعد جوان خون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جو بوڑھے خود راستے سے نہیں ہٹتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے قابو کنٹرول نہیں چھوڑیں گے، ساس ہے تو وہ بہو کو آگے نہ آنے دے، باپ ہے تو وہ بیٹے کو گدی پہ نہ بیٹھنے دے، ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو یہاں نبی کی یہ خوبی دیکھیے کہ بجائے اس کے وہ برا مناتے کہ کیوں میں کوئی برا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا، لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک بات کا ڈر ہے، اور وہ کیا؟ قالا، کس نے کہا؟ نبی نے۔ حل اسی تم، کیا اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی، یعنی شاید یہی نہ ہو جائے، پاسبلٹی ہے کیا؟ ان کتب علیکم القتال، اگر تم پہ جہاد فرض کر دیا جائے، یعنی جیسے تم چاہ رہے ہو اس وقت کہ نقاتل فی سبیل اللہ، اور ابھی فرضیت کے درجے پہ نہیں آیا، لیکن تمہارے کہنے پہ اگر جہاد فرض کر بھی دیا جائے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ اللہ تو قاتلو، تم نہ لڑو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے نا، انسان ایک چیز کی فرمائش کرتے ہیں، ہائے کوئی حالات بنے تو ہم بھی یہ کام کریں، حالات بن جاتے ہیں تو تاویلات میں پڑ جاتے ہیں۔ انسانوں کی زندگی میں بے شمار ایسے موقع اور ایسے واقعات آتے ہیں۔ تو نبی کو اس قوم کی خصلت کا پتہ تھا کہ یہ گرجتے ہیں لیکن برستے نہیں، تو نبی نے میک شور کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے ایک اچھے عقل مند سمجھدار انسان کی یہ خوبی ہے کہ جب کوئی بندہ اس سے کسی چیز کا مطالبہ کرے یا خواہش کا اظہار کرے تو فوراً اوکے نہ کر دے، پہلے تھوڑا سا اگلے کو پوچھے کیا واقعی سیریس ہیں، کیا واقعی آپ چاہتے ہیں ایسا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ کام آپ کے کہنے پہ ہو بھی جائے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں یا آپ اس پہ برا ماننے لگے، اور یہ اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت احتیاط پسند انسان تھے۔ آج کے دور میں عموماً لوگ جذباتی ہو کے کسی کے آنسوؤں پہ ہی فیصلے کر دیتے ہیں، کسی کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن کسی بھی جگہ اچھا کام کرنے کے لیے اگر کوئی کسی کام کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر اس کام کو پوری طرح سے یقین کر لینا چاہیے کہ وہ یہ بوجھ اٹھا لیں گے، پھر ہی اس پہ اوکے کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اس کی عملی مثال ہجرت مدینہ کے موقع پہ دی کہ جب انصار مدینہ بہت خوشی سے آپ کو بلا رہے تھے، استقبال کر رہے تھے عقبہ کی گھاٹیوں میں جو بیعت ہو رہی تھی، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا واقعی تم اس بات کو کر لو گے جو تم کہہ رہے ہو۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی بات اشارتاً نظر ماننے یا منت ماننے کی طرف بھی جاتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی چیز کی نظر مان لیتا ہے یا منت مان لیتا ہے کہ یہ موقع ہوا تو ہم یہ کام کریں گے۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بات کا ارادہ تو کرتا ہے لیکن جب موقع آتا ہے تو اللہ تو قاتلو ولی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر زندگی میں کبھی آپ نے کسی بات کی منت مانی تھی یا نیت کی تھی کہ میں یہ کروں گی تو اس کو کرنا بالکل ایسے ہی فرض ہو جاتا ہے انسان پر جیسے نماز روزے کا ادا کرنا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اسباب ہوں، حالات ہوں، اس کے مطابق کام کرتے چاہیے، بہت بڑی بڑی باتیں نہ کریں۔ اور ہم سب کو یہاں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، ہر سال کے اینڈ پہ یا ہر مہینے کے اینڈ پہ، ہر ویک کے اینڈ پہ چیک کریں اپنے ماضی کو، جھانکے کل تک میں جو کہتی تھی کہ آج وہ حالات بن گئے، بن گئے تو کیا پھر میرا وہی رد عمل ہے جو میں نے سوچا تھا؟ کیونکہ بعض دفعہ ہوتا کہ جب کوئی نعمت پاس نہیں ہوتی تو ہم بڑی خواہش کرتے ہیں ایسا ہو تو بس ہم یہ کر دیں گے، اور جب وہ نعمت ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بچہ دے دے تو ہم اس کو حافظ قرآن بنا دیں گے، چلو اللہ نے بچہ دیا پھر کیا ہوا، نہیں اب یہ چھوٹا ہے ذرا اس کو پڑھا لیں، اچھا پھر کچھ دیر اسکول چلا جائے، اچھا پھر یہ ہوگا، اور بعض دفعہ وہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو نہیں پاتے۔ تو یہ ساری چیزیں انسانوں کے پھر اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نبی نے جب ان کو خوب ٹھوک بجا کے دیکھا تو جواب میں کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا۔ کنہوں نے کہا؟ اس مطالبے کے کرنے والوں نے کہا، وما لنا، اور کیا ہے ہم کو، یعنی ہاؤ از اٹ پاسبل، وائی ول وی ڈونٹ ڈو دس، یعنی ہم کیوں نہ کریں گے کیا؟ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہ لڑے اللہ کے راستے میں، یعنی حیرت کی یا اپنی بات کو مزید کنفرم کیا کہ نہیں ہم ضرور لڑیں گے، جی ہم آگے بڑھ کے چلیں گے، ہم کام کریں گے، ہم ضرور لڑیں گے، کیونکہ وقد اخرجنا من دیارنا، کیونکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے وابنائنا اور بیٹوں سے، یعنی ہمیں ہمارے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا۔ اشارہ ہے دشمن کے اسی فعل کی طرف جو انہوں نے ان کے بیٹوں کو غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا، اور یہ اپنے ملک سے خوف کے مارے بھاگے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور ہم ضرور کریں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام تو لڑنے کی اجازت دیتا ہے اسلام کے لیے، یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بیٹے اور اپنے گھروں کے لیے لڑنے لگے، تو کیا وہ جہاد جہاد ہے جہاں بیوی بچوں یا اپنی جائیدادوں کو چھڑانے کے لیے لڑا جائے؟ سوال سمجھے، ایک اسلام کو غالب کرنے کے لیے لڑنا، اسلام کسی جگہ نافذ ہو جائے یا کسی جگہ سے فتنے یعنی شرک یا کفر کا اور بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے، یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بیٹوں اور اولادوں کے لیے لڑ رہے ہیں، یا آج زمین کے کسی خطے میں اس لیے لڑا جائے کہ وہاں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو آزاد کیا جائے، تو اس میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں کسی کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو پھر وہاں لڑنا انشاءاللہ تعالی قتال فی سبیل اللہ ہی ہے، کیونکہ وہی بات ہے نا کہ ان کا جرم کیا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، سورہ بروج میں آتا ہے کہ ان کا اس کے سوا اور کوئی جرم نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک اللہ کو مانا جو غالب بھی اور حکمت والا ہے۔ تو اگر زمین کے کسی ٹکڑے پہ کسی جگہ لوگوں پہ ظلم مسلمان ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر وہ جنگ جنگ ہی ہوگی، اور ان کو وہاں بچانا یہ کوئی تعصب نہیں یا پھر کوئی دنیا کی محبت نہیں بلکہ اسلام ہی ہے وہ۔ اچھا، اب یہاں کیا ہوا، مطالبہ کیا، اس کے بعد نبی نے ان کی بات مانی، دعا کی، بہت ساری باتیں اس میں تفاصیل میں آتی ہیں جس کا خلاصہ کیا ہے کہ جب نبی نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ لوگ سنجیدہ ہیں اور اب واقعی یہ تھک گئے ادھر ادھر بھٹکنے سے، پوری تسلی کی اور انہوں نے پھر دعا بھی کروا دی، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس کے نتیجے میں ان کو کوئی نبی ملے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ نبی کس کو نامینیٹ کرے، کس کے سامنے یہ ساری باتیں ہوں، تو اب اگلی آیت میں کیا ہوا کہ فلما کتب علیہم القتال، پس جب لکھا گیا ان پر قتال، کتیبہ کا لفظ یہاں فوریزہ کے معنوں میں، اور یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، کتیبہ علیکم السیام، یعنی اللہ کی طرف سے لکھنا، مراد ہے کہ اللہ کی طرف سے فرض کرنا، یعنی قتال کا حکم آ گیا۔ تو ہوا کیا، تولو، پھر گئے تم، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالی خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یہ پورے اگلے واقعے کا سیکوینس، یعنی اس کا جو اثر ہوا تھا نا وہ بتایا گیا، واقعہ بھی آگے آ رہا ہے کہ ہوا کیسے تھا، لیکن یہاں بالکل خلاصہ کیا بنا پوری بات کا کہ نبی سے کہنے لگے کہ ایک شخص کو بادشاہ بنا دو، ہم اس کی قیادت میں لڑیں گے اور اپنے بچوں اور اپنے گھروں کو آزاد کرائیں گے۔ نبی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کہا جائے کہ لڑو تو تم نہ لڑو، انہوں نے کہا نہیں نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک دفعہ ہمیں موقع تو دیجئے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، نبی نے کیا کیا، وہ آگے آ رہی ہے بات، تالوت نام کے ایک شخص کو اس نے کہا کہ یہ تمہارا لیڈر ہے، وہ بن بھی گیا، سب کچھ آگے آیتوں میں ہم پڑھنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی بات پر قائم نہیں رہے، اور انسانوں میں سے اکثر انسانوں کی یہی مجبوری ہوتی ہے، جو بات کہتے ہیں نا اس کو نبھا نہیں پاتے، پلٹ گئے، منہ پھیر لیا۔ کیوں؟ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، عملی طور پہ کسی کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہے۔ مثلا ایک شخص ہے وہ اپنے ہی بہادری کا جو کا ڈھنڈورا پیٹے، میں اتنا وزن اٹھا سکتا ہوں، اچھا جی اب آپ تو بیٹھے ہوئے تو کہہ رہے ہیں نا، اس کو کہا جائے چلیں بسم اللہ کریں، یہ 10 کلو کا وزن اٹھائیں، یہ 20 کلو کا وزن اٹھائیں، جب وہ اس کے ہاتھ میں وزن آئے گا نا پھر اس کی اصل پتا چلے گی، پھر وہ سوچے گا اس سے تو تھکن ہوتی ہے، اچھا اس سے تو کمر میں بوجھ پڑتا ہے، اچھا اس سے تو میری ٹانگیں سوج رہی ہیں، چلنا تو دھوبر ہو رہا ہے۔ تو عملی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ کسی انسان کی صداقت کب پتہ چلتی ہے؟ جب وہ عملی طور پہ بوجھ اٹھائے اور اس کے باوجود مسکرا رہا ہو۔ ہر بوجھ اٹھانے والا بھی کامیاب نہیں ہوتا، روتے دھوتے اور جلتے کڑتے جو لوگ کام کرتے ہیں نا اس کام کا کوئی بہت زیادہ اچھا اثر نہیں ملتا۔ اب یہ واقعہ جو سنایا جا رہا ہے نا، مکہ میں بھی یہی حالات تھے، 13 سال سے آوازیں اٹھ رہی تھیں، ایک دفعہ اجازت دیجئے ذرا جنگ کی، مزہ چکھا دیں گے، کیونکہ بہادر لوگ موجود تھے، ایمان بھی تھا۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ پیچھے ہٹنے والوں میں منافقت نہیں ہوتی، یعنی نفاق ہی صرف ایک وجہ نہیں ہوتی بات کو کہہ کے نہ کرنے کی، انسانی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تاویلات ہوتی ہیں، کہیں اپنے ذاتی مفاد سامنے آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو لوگ جذباتی نعرے لگاتے ہیں عمل کے وقت میں، ان کو ویسے نیند آ چکی ہوتی ہے، وہ تھک کے سو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب تم پہ بھی ایک جنگ کا موقع آنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو بات آج کہہ رہے ہو اس کو پیچھے کر دو۔ اب اس کے بعد واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ تفصیل دیں گے۔ یہ گویا کہ ایک آیت میں پورے واقعے کا نچوڑ دیا گیا۔ ہوا کیسے؟ وقال لهم نبيهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ، اچھا یہاں ایک لفظ چھٹ گیا، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کیا ظلم تھا ان کا؟ بظاہر تو ہمارے ذہن میں ظلم کچھ اور طرح سے آتا ہے کہ کسی کو مارنا پیٹنا کچھ ایسا کام کرنا، ان کا ظلم کیا تھا؟ تو دیکھیے ظلم کے بہت مختلف درجے ہوتے ہیں، جس کا سب سے بڑا درجہ تو شرک ہے۔ سورہ لقمان میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ ظلم کے اندر حق دار کو اس کا حق نہ دینا ہوتا ہے، اللہ کا حق کسی غیر کو دے دینا یہ بھی ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا، میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کا ظلم کیا تھا تو انہوں کا وعدہ کر کے پھر گئے، ٹھیک ہے شاباش۔ دیکھیے کہ ایک بالکل بات صحیح کہی، اب میں اس کو مزید تھوڑا سا الیبوریٹ کر دوں کہ ظلم جو ہوتا ہے نا وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرائض کو ادا نہ کرنا، جو بات اللہ نے آپ پہ فرض کی ہے نا اس کو نہ کرنا۔ مثلا اب نماز کا تارق جو نماز نہیں پڑھتا وہ ظالم ہے، روزہ نہ رکھنے والا ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح گناہوں سے نہ رکنا بھی ظلم ہے۔ ایک طرف آپ فرائض چھوڑ کے ظالم بن جاتے ہیں اور ایک طرف گناہ نہ چھوڑ کے ظالم بن جاتے ہیں۔ اس میں کیا اصطلاح؟ ہمارا جسم جنت کے لیے بنا تھا، ہم گناہ کر کے اس کو جہنم میں لے جاتے ہیں، تو مس پلیس کیا نا۔ جہاں بھی ظلم لفظ آئے نا فوراً یہ سوچ لے حق دار کو حق نہ دینا، اس کو آپ لکھ کے میچ کیا کریں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ظلم کیا ہے کہ اللہ کا حق اس کو نہ دیا؟ ود شعین فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا، جیسے پیچھے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ اس پینسل کو میز کے اوپر رکھنا چاہیے، یہ پینسل میز پہ رہے گی تو پینسل محفوظ ہے، اور اگر میز کی بجائے اس کو یہاں کر کے چھوڑ دوں تو اس پہ ظلم ہو گیا کہ یہ فلور پہ گر گئی۔ تو ظلم کا نام جو ہے سنتے ہی فوراً سوچ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں زیادتی ہو رہی ہے۔ یہاں ان کا ظلم کیا تھا کہ جو بات انہوں نے کہی تھی اس کو نبھانے کی بجائے اس بات سے پھر گئے۔ تو گویا کہ تولو دوسرے لفظوں میں یہاں ظلم ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا جو کام وہ کر دیا۔ وقال لهم نبيهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، آیت 247 ہے، وقال لهم نبيهم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث، بے شک مقرر کیا ہے، لکم تالوت ملکن، تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ۔ نبی نے یہ بات کیوں کہی کہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا؟ کیونکہ نبی کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا، انہوں نے مطالبہ نبی سے کیا تھا، نبی نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جس شخص کا نام دیا وہ کیا تھا؟ تالوت۔ تالوت کا لفظ جو ہے عربی، اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو اس کو ساؤل کہتے ہیں، سین الف واو یا سول، اور انگلش لوگ بھی اس کو ساؤل کہتے ہیں، اور عربی میں یہ جو لفظ تالوت ہے یہ طول سے ہے، توئے واو لام، اردو میں بھی یہ لفظ ہم بولتے ہیں، طول و عرض، طوالت، یعنی لمبے کو کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ بن جامین کا ایک 30 سالہ نوجوان تھا۔ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے نا، ان میں سے سب سے چھوٹے بیٹے بن جامین تھے، یہ ان کی نسل میں سے ایک نوجوان تھا، 30 سال کا تھا، قد لمبا تھا، اسی لیے اس کو تالوت کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا قداور تھا کہ عام لوگ اس کے کندھوں تک آتے تھے، اور خوبصورت اتنا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ اپنے باپ کے گمشدہ گدھے کو ڈھونڈنے نکلا تھا. راستے میں جب نبی کی قیامگاہ پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی ہے وہ شخص جو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت شموئل ان کو اپنے گھر میں لائے, اور اس دور کا ایک رواج تھا کہ مسخ کرتے تھے, ممسوخ کہتے تھے اس کو جس کو تیل سے مالش کر دیں. یعنی ایک عجیب سی رسم ہے, آج بھی ہے بپتسمہ کے نام پہ, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عیسائی جو ہیں وہ اس کو زرد رنگ کے پانی میں نہلاتے ہیں, اور یہود جو ہیں وہ اولیو آئل زیتون کے تیل کے ساتھ مالش کرتے ہیں. یہ قسم کا اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ اب یہ شخص دوسروں سے الگ ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو شموئل تھے وہ انہوں نے اس کو تیل کی کپی لے کر اس کے سر پہ ڈالی اور چوما اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مسخ کیا ہے اور اب تو اس کی یعنی میراث کا پیشوا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نبی بنا دیا ہے. ہر دور میں ایسا ہوتا رہا, اور آگے تھوڑی سی مزید بات اس پہ اگر ہوئی تو ہم کر لیں گے کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے نامینیٹ کیا. اب سوچئے ذرا, یہ جو خاص طور پہ یہاں جو لوگ ڈومیننٹ فرقہ تھا نا بنی اسرائیل کا, وہ یہود تھا. یہود کون تھے؟ یہودا سے نسبت لینے والے. اور یہودا کون تھے؟ اب تو آپ کو یاد ہو جانی چاہیے یہ باتیں. جی آمنہ, سب سے بڑے بیٹے. اور بنجامین کون ہے؟ سب سے چھوٹے. یہاں کس بات پہ اٹکنے لگے آپ؟ قالو انا یکون لہ الملک علینا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم پہ بادشاہت مل جائے؟ ونحن حق بالملک منہ, ہم بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں. کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ یہودا قبیلہ زیادہ اچھا قبیلہ اور بنجامین ویسے چھوٹے تھے. اور عربی میں فارسی کا ایک محاورہ بھی ہے کہ انسان گدا بن جائے لیکن چھوٹا بھائی نہ بنے, کیونکہ ہر ایک نے چھوٹے کو ڈانٹنا ہے, وہ چھوٹے. تو ایک تعصب آ گیا. اب یہاں تعصب کیا ہے کہ انہوں نے بادشاہ مطلب ایک لیڈر مانگا, لیکن ان کا دل اندر چھپی ہوئی خواہش یہ تھی کہ یہ لیڈر یہودی خاندان سے ہی ہو. وہ ہو گیا بنجامین سے اور وہ بھی سب سے چھوٹا, بس لڑ گئے. کیا ایسا کوئی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا تھا؟ یہود جو مدینہ میں تھے کس چیز کی دعائیں کر رہے تھے؟ اللہ نبی کو بھیجے, اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو بھیجے. لیکن وہ نبی آگے قریش سے, بنی اسماعیل سے آگے, سوری بنی اسماعیل سے آگے نا. تو جو معاملہ نبی کے ساتھ ہوا وہی یہاں ہو رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تعصب اتنی بری چیز ہے کہ انسان وہی چیز جو مانگ رہا ہوتا ہے نا اس کو وہی مل جائے, اس سے اچھی بھی کیوں نہ مل جائے, صرف تعصب کی وجہ سے نہیں لیتا. نقصان کس کا کرتا ہے؟ اپنا نقصان کرتا ہے. یعنی یہ بنجامین سے تھے, اب یہ دوسرے سے ہو نہیں سکتے تھے. یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ نحن حق بالملک منہ, اس کے نیچے ان کا لکھ سکتے ہیں آپ کہ اس میں ان کا تعصب چھپا ہوا ہے. یہ کہنا کہ اس کی نسبت ہم زیادہ حقدار ہیں, یہ فرقہ وارانہ تعصب تھا. ہم پرانے لوگ ہیں, ہم بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ہم یہودا سے ہیں, فلاں ہیں, یہ بنجامین کی نسل سے کیوں آ گیا, ہم اس کو نہیں مانتے. دوسرا اس کے اوپر عذر کیا دیا انہوں نے نہ ماننے کا اس کو؟ یعنی پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ اس کا قبیلہ چھوٹا ہے یا چھوٹی خاندان سے, چھوٹی ذات کا ہے. اور دوسری بات جو دوسرا اس کا جرم ہے ہماری نظر میں وہ کیا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ, اس کو مال میں کوئی کشادگی نہیں ملی, مال ہی نہیں ہے اس کے پاس. گویا کہ ظاہری سوچ رکھنے والے کیا سوچتے ہیں؟ ان کی دو ہی مسئلے ہوتے ہیں, ایک خاندانی تعصب, گروہی تعصب, فرقہ وارانہ نام, ہمارے مسلک سے ہوگا تو مان لیں گے, ہمارے خاندان سے ہوگا تو مان لیں گے, ہماری جماعت سے ہوگا تو مان لیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو سامنے شخص ہے نا کھاتا پیتا ہو. یہی عذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا تھا. کہتے تھے کہ یہ شخص جس کے ماں باپ نہیں ہیں, غربت ہے, جس مسجد میں یہ اللہ کا نبی بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کی تو چھت بھی ٹپکتی ہے, ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے. اور یہود کے اندر مال کی جو کہ محبت تھی نا, تو شروع سے ہی یہ دولت کو جمع کرنے کی وجہ سے بظاہر مالدار لوگوں کو دکھتے تھے. تو تالوت تو بیچارے سیدھے سادے شخص تھے, بکریوں کو چراتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب متعین کیا تو یہ کہنے لگے کہ جی ہمیں تو مال چاہیے. اب اس سے کیا پتا چلا؟ اگر کوئی شخص کسی کو بھی چنتے ہوئے کسی معاملے میں, اب اس میدان سے نکل کے ذرا اپنے گھریلو میدان میں آ جائیں, جب آپ کسی کو چنتے ہیں, عموماً لوگ کس کو چنتے ہیں یا کیوں چنتے ہیں؟ شادی کے لیے چنتے ہیں نا آپ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، کیا یہی دو وجوہات نہیں سامنے رکھتے؟ خاندان آلہ ہو، ہمارے خاندان سے ہو، اور دوسری بات ہے کہ مال والی ہو اور اکلوتی ہو تو بہت ہی اچھی ہے. اور جب خیر سے لڑکیوں کے لیے آپ لڑکے ڈھونڈتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ خاندان کا ہو اور دولت والا ہو. انسان اتنے ظاہر پرست ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. انہوں نے اعتراض کیا، نہیں جی نہیں ہم تو نہیں مانتے. اور لیڈرشپ پہ اعتراض کرنا لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے. جو خود کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے نا، وہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. نبی نے جب یہ بات سنی تو حیرت ہوئی، کہا قالا ان اللہ ہستفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم پر چنا، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیونکہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے. اور وہ زیادہ ہو بستتم فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو زیادہ کیا، کشائش دی علم میں بھی اور جسم میں بھی. یعنی مال کی تو بات کی نہیں انہوں نے، کہا کہ لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہے نا وہ تو اس میں موجود ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ علم اور جسم. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی کو بھی چنے آپ، اپنے ملک کا حکمران چنے، اپنے ادارے کا منظم چنے، اپنے گھر میں بہو لانے کے ناطے سے کسی لڑکی کو چنے، اپنی بیٹی کے لیے آپ داماد دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جو دو خوبیاں دیکھی جائیں گی نا وہ علم اور العلم ہے. اور العلم کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور سنت، یعنی ساؤنڈ نالج. اور اس میں وہ ساری باتیں ہیں جو اللہ کے نبی کے ایک حدیث سے ملتی ہے کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آئے کہ من تر دون دینہ و خلقہ ہو، جس کے دین کو تم پسند کرو اور اس کے خلق کو. خلق میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے جو انسان کی صحت ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کے مینرز ہیں، اس کے ایٹیکیٹس ہیں. تو اپنی بچیوں یا بہنوں کے نکاح کر دو، اگر تم نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا زمین میں. تو یہ دو خوبیاں بہت اہم ہیں. ہم عموماً ان دو خوبیوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ آپ دیکھیے کہ کسی کا لیڈر بننا نا، بظاہر دنیا کی نظر میں تو یہ ایک بہت گلیمرس چیز دکھتی ہے، پمپ اینڈ شو، وا لیڈر صاحب، آگے پیچھے لوگ پھر رہے ہیں، گاڑی ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے، دو گن مین ادھر ہیں دو ادھر ہیں، یہ لیڈر بن گئے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کتنا سینسٹیو کام ہوتا ہے، اکثر گولی سے لیڈر ہی مارے جاتے ہیں، جان کے خطرے سب سے زیادہ انہی کے ہوتے ہیں. پھر اگر دین کے نام سے دیکھیں تو جواب دہی کا احساس کتنا زیادہ ہے. قوموں کو لے کے چلنا چھوٹی بات نہیں. آپ میں سے جو خواتین مائیں ہیں وہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ جتنے آپ کے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا اور زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اتنی آپ کی راتوں کی نیند اڑتی جاتی ہے. وہ نیند جو چھوٹا بچہ جگاتا ہے نا پیدا ہوتے ہی، وہ پھر بھی اچھی ہوگی، لیکن جوان ہوتے ہوئے بچوں کی ماؤں کی نیندیں اڑتی ہیں. جواب دہی کا احساس، یہ بیٹی کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، یہ بیٹا کدھر جا رہا ہے، یہ کہاں ہے، ابھی گھر میں نہیں آئے، ابھی سوئے نہیں. اب اگر ماں کے اندر علم نہیں ہے، اور جسم سے مراد جہاں کے کریکٹر بلڈنگ، اگر ایک ماں کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں نا تو بچے اس کے ساتھ 420 کر جائیں گے، اور اکیلے میں جا کے ہنسیں گے، دیکھا ماں کو پھر بیوقوف بنایا، دیکھا باتوں میں لگایا، ماں نے پیسے دے دیے. کسی انسان کو اگر لیڈرشپ کوالٹی چاہیے نا، یہ دو چیزیں اپنے اندر لانی ہوگی. ایک تو علم ہو، علم سے مراد جس فیلڈ کی چیز ہے وہ اس بات کا علم. آپ اگر اس کو چھوٹے لیول پہ سمجھتے ہیں، یعنی جس چیز کے لیے آپ اس کو منتخب کر رہے ہیں، کیا اس کے پاس اس کا علم ہے بھی کہ نہیں. اور بعض علم والے کیوں کامیاب نہیں ہو پاتے؟ کہ جسمانی روب نہیں ہوتا، کچھ لوگ ان کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہوتی، اور ان کے اندر اتنی سکلز ہوتی ہیں لیکن وہ کامیابی نہیں گزارتے. بعض لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دی ہوتی ہیں، یہ اس کی مرضی ہے. ہمارے لیے اس میں ایک پیغام ہے، اور وہ کیا کہ اگر کبھی ہمیں کسی کو چننا پڑے تو ان خوبیوں کو دیکھیں. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ادھر تقابل میں لے کے آ جائیں، کیا مکہ والوں نے جب اللہ کے نبی کو نکالا تو مدینہ والوں نے آپ کو چنا، تو انہوں نے آپ کا کیا دیکھا تھا؟ کمبر یا برادری دیکھی تھی، یا آپ کا مال دیکھا تھا؟ نہیں، آپ کے اندر علم اور آپ کی کردار کی خوبی تھی. یہ موضوع اگر آپ زیادہ اچھا سمجھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، جی رہبر کامل ایک کتاب ہے، ہم نے اپنے آر کے پی کورس میں وہ پوری پڑھی ہے. بہترین اس آیت کو سمجھنے کے لیے موقع ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا جسمانی اور علمی پختگی تھی، اس کتاب میں 19 یعنی 19 مختلف پہلوؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے مطلب تقابل کیا اور دیکھا کہ آپ ایک باپ ہونے کے ناطے کیسے تھے، بیٹا اور بھائی. اسی میں اگر آپ ان کی لیڈرشپ کوالٹیز پڑھیں، اسی طرح ایک اور سیریز بھی ہے میرا پیغمبر کے نام پہ ہے، چھوٹی چھوٹی اس کی بکلٹس میں نے یہاں بھی دیکھی تھی کہ اللہ کے نبی ایک مینیجنگ کے ناطے سے کیسے شخص تھے، تو واقعی دیکھا جائے کہ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے. کس طریقے سے آپ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو شخص فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھتا ہے نا، وہ اگر ڈھیلا ڈھالا ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ باقی ساری چیزیں کم ہوگی. آپ لوگ یہاں الحمدللہ علم سیکھ رہے ہیں نا، اور اس سے بڑا علم کیا ہوگا کہ جو العلم ہے، اللہ کا کلام ہے، جو الہامی علم ہے، اس کے ساتھ جو چیز آپ کو اپنی امپروو کرنی ہے نا، وہ کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. آپ کی شخصیت میں اتنی بات ہونی چاہیے کہ دوسرا بندہ آپ کے سامنے بات کر نہ سکے. بعض لوگ کچھ جگہوں پہ نامینیٹ کر دیے جاتے ہیں، مثلا گروپ لیڈرز ہیں، بعض کچھ اور ہے، کوئی ٹیچر بنتا ہے، اگر دوسرا پرسن اس کو سمجھ ہی نہیں رہا اور اسے بے جا باتیں کرتا جا رہا ہے اور اس کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا، تو غلطی اس اسٹوڈنٹ کی نہیں ہوتی، اس انسان کی ہوتی ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ میں جب بھی کبھی کوئی کسی جگہ جاب کے لیے بات کرتا ہے، تو وہ اس کو پھر کئی ایسی بکس دیتے ہیں جو پڑھنے کے لیے، کہ اس کو پہلے پڑھ کے آؤ، لوگوں سے کیسے مینیج کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے. اور یقین کریں یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے آج اگر دینی طبقے کو دیکھا جائے نا، یا ہمارے دینی اداروں کے جو سلیبس بنتے ہیں 7-8 سال کا، جو ایک عالم کا کورس ہوتا ہے، اس میں الحمدللہ العلم کے ناطے سے بہترین چیزیں بھی ہوں گی، اگر اس کو یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کسی ایک کونے کو ایک برانچ کو لے کے دین سکھا رہے ہیں کوئی ایک خاص مسلک کا، وہ الگ بات ہے. میں بات کر رہی ہوں ان اداروں کی جہاں واقعی قرآن اور سنت کے ناطے سے لوگوں کو علم سکھایا جاتا ہے، پوری مطلب حدیث پڑھائی جاتی ہے، وٹ ایور. لیکن جو کمی ہے نا، وہ ول جس میں ہمارے ہاں یہ جو تصور آ گیا نا کہ دین اور دنیا کی تعلیم الگ ہے. آپ کہہ دیں کسی ادارے میں کوئی ایسی بک لگا دیں کہ جس میں چلو کسی انگریز نے لکھی تھی، اب اس کا اردو ترجمہ ہو گیا کہ کریکٹر بلڈنگ کیسے ہوتی ہے، تو لوگ کہیں گے یہ شاید دین ہی کوئی گڑبڑ ہے، یہ تو پتہ نہیں یہودیوں سے پڑھ کے آتے ہیں اور ان سے سکھاتے ہیں. حالانکہ جب تک آپ کی اپنا کردار اچھا نہیں ہوگا نا، آپ کوئی خوبصورت نمونہ نہیں بنیں گے. ہر بندہ آپ کے اسائنمنٹس نہیں دیکھے گا، تو اس کے اوپر بھی کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں بھی الحمدللہ اللہ کے نبی بہترین اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اگر کہیں بھی کمی ہو تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری پرسنالٹی ایسی ہے، اللہ نے ہمیں ایسا بنا دیا. کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں کامیاب لوگ دنیا کے، غالباً یہ نیپولین اور کچھ اس طرح کے جو بڑے بڑے نام آتے ہیں یا کچھ سائنٹسٹ ہیں، ان میں سے کسی کی ٹانگ میں نقص تھا، ہینڈی کیپ تھا، کسی کا قد چھوٹا تھا، کسی کا کچھ تھا. یہ ساری کمیاں جو انسان دور کر لیتا ہے جب وہ اس کو خود اس بات کا یقین ہوتا ہے. تو اللہ نے چنا ان دو چیزوں کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب چلتے تو خوب چلتے، اپنے دور میں کسی شخص کو دیکھا بڑی مریل چال چل رہا ہے، پوچھا بھی اس کو کیا ہوا ہے، کہا یہ بڑا قرآن پڑھتے ہیں، ان میں بڑا خوشبو ہے. تو کہا سیدھے ہو کے چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ خوشبو والے تھے، لیکن جب چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بلندی سے اٹھ کے آ رہا ہے. اب آج لوگ بات تقویٰ کے نام پہ ڈیلے ڈالے، سست اور ایسے قدم بھی اٹھائیں اور سوچیں دوسروں پہ ایک بوجھ ہے، یہ کوئی دین نہیں ہوتا. دین سٹرونگ ہونے کا نام ہے کہ آپ اپنی بات پیش کر سکیں. بہرحال واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا ملک یا اپنی بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ساری خوبیاں بھی آپ کے پاس ہوں، العلم بھی ہو والجسم بھی ہو، اللہ نہ چنے تو آپ نہیں چنے جا سکتے. یہ سراسر اللہ کے فیصلے کہ اللہ تعالیٰ کس کو چنتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت الواسع آئی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ہی واسع ہے. وہ سنتا ہے تو خوب سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو خوب دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے تو خوب جانتا ہے. بظاہر لگ رہا ہے علیم کے ساتھ واسطے ہے، لیکن اس میں بھی اسماء الحسنہ پہ جو لوگ تدبر کا وہ ایک سلسلہ ہے اس کو سن چکے ہیں یا اٹینڈ کرتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ الواسطے کے اندر کتنی وسعت پائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر یہاں اپنی وسعتوں کا فیصلہ کیا. اور یہاں ایک اور بات اشارتاً پتہ چلتی ہے کہ اللہ وسیع القلب لوگوں کو چنتا ہے. چونکہ پیچھے لیڈرشپ کی بات تھی نا، العلم اور جسم کی، تو یہاں یہ دو صفات ہیں جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے کام کے لیے چنتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وسعت قلبی. جو لوگ نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں نا، تنگ نظر ہوتے ہیں، ایک چھوٹے سے سوراخ سے چیزوں کو دیکھنے والے، پھر وہ اپنے گروہ میں تو بڑے مقبول ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بگ سنیریو میں نہیں لاتا. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے موقع دے، تو وسعت قلبی پیدا کیجئے، جس کے اندر سب کچھ سما جائے, اور جس میں وسعت آتی ہے نا وہ لوگوں کی خامیوں کو بھی پی جاتا ہے, ان کی زیادتیوں کو بھی پی جاتا ہے تاکہ لوگوں کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا سکے. بہرحال جب نبی نے ان کی یہ بات کر دی تو پھر بھی انہوں نے کچھ مانا کچھ نہیں مانا, کچھ بات دل میں بنی ہوگی. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بنی اسرائیل میں یہ دوسرے شخص تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا. ان سے پہلے جو چناؤ تھا نا موسیٰ کے بعد جو بڑا چناؤ تھا وہ حضرت ہارون کا تھا. بائبل کے اندر حضرت ہارون کو چیف پریسٹ, اردو میں اگر آپ دیکھیں تو سردار کاہن کا لقب دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد کو ان کو چنا تھا, تالوت کو, ان کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو چنا جائے گا جو آگے آخر میں واقعہ آئے گا, اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو گویا کہ یہ چند گنے ہوئے نام ہیں جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں بہت معروف ہیں. انہوں نے کچھ ابھی بھی اعتراض کیا تو پھر نبی نے ایک اور ایسی خوبی تالوت کی بتائی, یا اس کے ذریعے سے جو ایک نعمت ملنے والی تھی, کہ پھر جس پہ ان کے دل جم گئے وہ کیا تھی, وقال لهم نبيهم, اور ان سے ان کے نبی نے کہا, ان آیت ملکی ہی, بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی, یعنی کہ یہ سچا نبی ہے, سچا بادشاہ ہے, یا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے, وہ نشانی کیا ہے, اَن یَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ, کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق. تابوت توبہ کے لفظ سے ہے, وہی لفظ ہے جو توبہ میں ہے, آبا توبہ سے پلٹ کے آنا. تابوت کو تابوت کیوں کہتے ہیں, کہ اس کو بھی بار بار لوگ کھولتے ہیں, خاص طور پہ بڑے لوگ اپنے صندوق کو بار بار کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں, سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں, تو وہی چیز ہے تابوت لفظ میں. یعنی اس کی انالیسس بتا رہی ہیں آپ کو کہ تابوت کو, صندوق کو تابوت کیوں کہتے ہیں. پھر کیا ہوا, اس میں کیا تھا, فیہی سکینتن, اس میں تمہاری تسلی کا سامان ہے, سکینت ہے, سکون کا سامان ہے, وہ چیز تمہارے پاس واپس آئے گی. اور یہ سکینت کہاں سے ہے, مر ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. وبقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی بچی ہوئی چیزیں ہیں, یعنی منوسلوا اور اسا وغیرہ, کچھ تمہارے ہسٹوریکل جو خزانے, یعنی تمہارے ایسے ایسٹس تھے جو تمہاری تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ سارے جو صندوق وہ چیزیں ہیں وہ تمہارے پاس واپس آئیں گے. کس طرح آئیں گے, تحملہ الملائکۃ, ان صندوقوں کو یا اس تابوت کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے. یعنی یا تو وہ بہت بڑا تھا اس لیے فرشتے اٹھائیں گے, یا دشمنوں کے قبضے سے کوئی اور تو چھڑا نہیں سکتا, لیکن فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے. اور ان نفی ذالک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین, بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. یہ تابوت اور یہ سب کچھ چیزیں کیا تھی, اس پہ جیسا کہ پیچھے تذکرہ کیا آپ کے سامنے, کہ جب تک بنی اسرائیل سیدھے رہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد, تورات نازل جب ہو چکی تھی, ابتدائی دور تھا, نیا جوش تھا, دین پہ رہے, لیکن جب ان میں بگاڑ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ان پہ غالب کیا. امالقہ نام کی قوم تھی, بہت قداور تھے, بہت جوشیلے تھے, انہوں نے ان پہ جب حملہ کیا تو جاتے جاتے ان کا تابوت سکینہ ساتھ لے گئے. اب یہ تابوت سکینہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک لکڑی کا صندوق تھا, بنی اسرائیل کے بادشاہوں کے تبرکات اس میں محفوظ تھے. یہود کا آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ صندوق اب بھی مسجد اقصی کے نیچے سرنگ میں موجود ہے, اور انہوں نے بعض ذرائع سے اس کے فوٹو لے کر اس پر ڈاکیومنٹریز بھی بنائی ہیں, اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ تابوت سکینہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل کے تہخانے میں رکھا ہوا ہے, اور وہاں پر ربانی جو ان کے ربی ہوتے ہیں, جو پریسٹ ہیں, یعنی وہاں پہ وہ بھی موجود ہیں. یعنی ایک خاص جگہ ہے. تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا کہ اس ہیکل کو گرا دیا گیا, جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی جگہ وہ گرائی گئی, تو کہتے ہیں کہ اسی کے اندر وہ سب دب گئے, وہ تہخانہ جو تھا چاروں طرف سے بند ہو گیا, ان کی لاشیں اور تابوت سکینہ اس کے اندر ہی ہو سکتی ہیں. بنی اسرائیل کو اس کا بڑا غم تھا, کیونکہ جو قوم عملی طور پہ پیچھے ہو جاتی ہے نا تو وہ یادگاریں قائم کر لیتی ہے. ان کا عمل کیا تھا کہ جب بھی کہیں دشمن سے لڑنے جاتے نا تو وہ تابوت سکینہ سامنے جا کے رکھ دیتے, اور دعا بھی کر دیتے کہ اللہ اس کی چیزوں کی برکت سے ہمیں فتح دے. اور اللہ کی آزمائش دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کیا تھی کہ ان کو فتح ہو جاتی. جب وہ تابوت سکینہ کھو گیا نا تو ان کا موریل ڈاؤن ہو گیا, اب اور ہی ہمت ٹوٹ گئی کہ اب تو وہ تابوت سکینہ بھی نہیں رابطوں میں فتح ہی نہیں ہوگی. نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے اندر اور پسپائی ہو گئی اور بالکل یہ نیچے کے نیچے گرتے گئے. جب انہوں نے یہ بات سنی کہ واہ اس شخص کی موجودگی میں ہماری صدیوں کی تاریخ جو تھی اس کی باقیات واپس آئیں گی, تو خوش ہو گئے, کہنے لگے کہ بس ٹھیک ہے اب ہم اس کو نبی مانتے ہیں. اور آتا ہے روایات میں بہت کچھ کہ ان کے ذریعے اللہ نے کیسے کیا کہ دشمن کے پاس, یعنی دشمن کا جو ملک تھا اس کے اندر وبا پھیل گئی. وہ جب یہ تابوت سکینہ دشمن نے لیا تو ان کے اندر ایک وبا پھیلی, انہوں نے اس کو منحوس سمجھا, اس کو ایک دور تھوڑا رکھا, بیلوں پہ بیل جو تھے ان کے اوپر رکھا, یعنی کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تابوت ان کو واپس دیا. جب انہوں نے تابوت دیکھا تو خوش ہو گئے اور مان گئے کہ یہ جو ہے تالوت ہی کی کرامت ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ اب کم از کم لیڈر منتخب ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈرز کا انتخاب قوموں کے لیے ہمیشہ ہی پرابلم والا ہوتا ہے. بعض جگہ مسائل کے حل کے لیے لیڈرز چنے جاتے ہیں, لیکن لیڈر کا چناؤ اپنی جگہ سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اگر آپ ملکی حالات کو دیکھیں دنیا کے مختلف حصوں میں, تو جو مسائل ہیں نا وہ سارے ایک طرف ہیں, اور لیڈرز جو اس سامنے آتے ہیں ان کا چناؤ یا ان کو صحیح طریقے سے رکھنا یہ ایک بہت اس سب سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بعض جگہ بہت سارے مسائل صرف لیڈرز کو بدلنے سے ہو جاتے ہیں حل, اور بہت سارے مسائل لیڈرز کے پیش کردہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لیڈرز بھی چننے والا بنا دے اور پھر مسائل کا حل بھی ان کے ذریعے سے ہو جائے. بنی اسرائیل کا تو حل ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, اب کیا کریں, اب جنگ کی تیاری ہے, لیڈر مل گیا. اور ارادہ کیا تھا نا کہ نقاتل فی سبیل اللہ, اب میدان جنگ کا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے. فلما فصل تالوت بالجنود, پس جب نکلا, فصل کا لفظ جدا ہونے کے لیے آتا ہے, خاص طور پہ میدان جنگ میں نکلنے کو کہتے ہیں, یعنی تالوت ان کا لیڈر تھا, اس نے قیادت کی اور لشکر پیچھے ان کے چلا. بالجنود, لشکروں کے ساتھ, جندن کی جمع ہوتا ہے جنود, یعنی بنی اسرائیل اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھی اور یہ سارے کے سارے جو تھے یہ جمع ہوئے اور ان کو لے کے چل پڑے. قالا, تالوت نے کہا, یعنی ان کے لیڈر نے کہا, ان اللہ مبتلیکم بنہر, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یا تمہاری آزمائش کرنے والا ہے ایک نہر کے ذریعے. اب یہ جا رہے تھے دشمن کا مقابلہ کرنے, دشمن کے اور ان کے بیچ میں نہر تھی, کہتے ہیں یہ اردن کی نہر تھی, جارڈن آج بھی جس کو آپ جارڈن کے نام سے جاتے ہیں, تو راستے میں ایک نہر تھی اور اس کو پار کر کے آگے جانا تھا. ان کی آزمائش چاہیے تھی کہ ان میں سے کتنے لوگ اپنے اس مشن میں سچے ہیں اور کتنے پیٹ کے غلام ہے. نبی نے ایک شرط رکھی, کیا, فمن شریب منہ, جس نے اس میں سے پی لیا, کس میں سے, پانی پی لیا, یعنی نہر کا پانی پی لیا, تو فلیس منی, وہ میرے میں سے نہیں ہے. پابندی لگائی جا سکتی ہے اور آزمائش ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو نکلتا ہے آزمائش اس پہ آتی ہے, اس کا امتحان ہوتا ہے. نبی نے کہا کہ دیکھو تمہارے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ تم یہاں سے پانی پیے بغیر نکل جاؤ, بہت پیاس لگے تو کیا کرو, وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي, بہت پیاس لگے تو بس چکھ لو, مطلب ایک دو گھونٹ پی لو, چلو میں پانی بھر لو پی لو. إِلَّا مَنِ اخْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي, یعنی وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ, جو اس کو نہیں چکھے گا, فَإِنَّهُ مِنِّي, تو وہ مجھ میں سے ہے. إِلَّا مَنِ اخْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي, مگر جو بھر لے چلو اپنے ہاتھ میں, اس طرح سے جیسے پانی پینے کے لیے ہاتھ کیا جاتا ہے, تو اس طرح پی لے تو پھر خیر ہے, اس کی اجازت ہے. یعنی زندگی گزارنے کے اسباب کی حد تک تو پی لو, لیکن اسی کے اندر نہ رہنا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, چل پڑے لشکروں کے لشکر. عملی میدان میں کیا ہوا, فَشَرِبُوا مِنْهُ, سارے ہی پی گئے, إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ, مگر تھوڑے سے بچ گئے. اور کہتے ہیں کہ لاکھوں کے لشکروں نے پانی پی لیا, ظاہر سفر میں تھے, اب ٹھنڈا پانی ملا, دیکھا کہا پیتے ہیں, خوب پیتے, بھول گئے اپنے لیڈر کی بات کو. اور کتنے بچے, قلیلن, روایات میں آتا ہے صرف 313 بچے. انہوں نے نہیں پیا, انہوں نے سیلف کنٹرول سیکھ لیا, وہ سمجھ گئے کہ ہم تو میدان جنگ کے لیے نکلے ہیں, جب بہت پیٹ بھر جائے گا تو اس کے بعد کس کی ضرورت, چلنا مشکل ہوگا, اور دوسری بات ہے جب بہت پیئیں گے تو اس کے بعد کیا ضرورت ہوگی, قضائے حاجت کی ضرورت ہوگی نا. تو جو اپنے ہی شغل کرتا رہے وہ دشمن کو کیا کہے گا, اچھا ذرا میں ریسٹ روم یوز کر کے آتا ہوں, دشمن کہے گا شوق سے جاؤ. یعنی یہاں وہ پیغام دیا گیا ہے جو ایک بندہ مومن کی پوری زندگی پہ پھیل جاتا ہے, کہ وہ لوگ جو ہر لمحے اپنی ذات کو ہی پوچھتے رہتے ہیں نا, جو اتنے پکی ہو جاتے ہیں کیا کھانا ہے, کب کھانا ہے, کیسے بیٹھ کے کھانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اب اس کو ہضم کیسے کرنا ہے, اب اس کو جسم سے خارج کیسے کرنا ہے, جو لوگ صرف اپنی ہی ذات کے گرد گھومتے ہیں نا, پھر وہ لوگ دین کے کام کے نہیں رہتے. فلئی سمنی, وہ مجھ سے نہیں ہے. کیونکہ ایسے لوگ ساتھ چلے بھی جائیں تو مشکل میں ہی ڈالتے ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی رکوائیں گے, کبھی کھانا کھانے کے لیے رکوائیں گے, کبھی فارغ ہونے کے لیے رکوائیں گے. تو ایسے لوگ تو ایک بوجھ ہیں, تو بہتر ہے کہ یہ پہلے ہی رہ جائیں. اور ویسے بھی اس سے اگلے مرحلے زیادہ اہم آنے والے تھے. اب دشمن سے سامنا ہونا ہے, یہ نفس کے غلام, یہ پیٹ کے پجاری اگر لاکھوں کی تعداد میں نبی کے اور اس لیڈر کے ساتھ چلے بھی جاتے تو انہوں نے کام کرنا کچھ نہیں تھا. اللہ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو چھانٹتا ہے. یہاں تک جو لوگ پہنچے ہیں نا, یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. پہلے اعتراض کیا کچھ لوگوں نے, ہم نہیں مانتے اس کو لیڈر, نکل گئے. پھر کچھ نے, انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے ان کو علم اور جسم دیا, کچھ کے دل جم گئے, کچھ اور بھی نکلے ہوں گے. پھر جب پتا چلا تابوت سکینہ آئے گا تو کچھ اور بھی جم گئے. یعنی چنے ہوئے لوگوں میں سے بھی لوگ بعد میں چھٹتے ہیں. یہ جملہ لکھ لیں, ہر چنا ہوا شخص منزل پہ نہیں پہنچتا, شیطان پیچھے لگا ہوا ہے, ہر لمحے وہ بندے کو حق کے راستے سے گراتا ہے. اگر آج دوسرے پارے کی تکمیل کے قریب ہم پہنچے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس علم کے لیے چنا ہے, تو دعا کریں کہ اگلی چھانٹی میں ہم گر نہ جائیں. ہر پارے سے پہلے اور بعد میں چھانٹی ہوتی ہے. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ کے کلام کی 248 آیتیں پڑھیں اور اس سے آپ کے دل کی دنیا کے اندر ہلچل مچے اور آپ اپنی پچھلی زندگی پہ پریشان ہو. وہ ہر لمحے آپ کو آزمائے گا. کہیں کام کرنے والوں پہ اعتراض ہوں گے, کہیں آپ کی مجبوریوں کو بڑا کر دے گا, اور کبھی یہ بھی کہے گا اب تو ماشاءاللہ بہت پڑھ لیا ہے, اور کچھ تو اپنے پیپر اور اسائنمنٹ دے کے ہی کہیں گے کہ ماشاءاللہ اب تو کافی عالم حافظ ہو گئے, اب تو نمبر بھی اتنے اچھے آنے لگ گئے. یقین کریں ہم سب ہر وقت بڑے بڑے اسکینرز میں سے گزر رہے ہیں. چاروں طرف شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ کن کو منزل پہ لے جاتا ہے؟ جو ساری مشکلوں سے نکل جاتے ہیں, الا قلیلم میں سے ہو. ایک کوئی بزرگ تھے تو ایک موقع پہ دعا کر رہے تھے, تو دعا کیا کریں, اے اللہ مجھے تھوڑوں میں کر لے, اے اللہ مجھے تھوڑوں میں کر لے. لوگوں نے کہا یہ کیا بھائی تھوڑوں میں کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا, قلیلم من عبادی الشکور, تھوڑے ہی جو ہوتے ہیں وہ شکر والے ہیں. قلیلم تھوڑے ہی بندے صبر والے ہوتے ہیں, اور منزل پہ پہنچنے والے بھی تھوڑے ہوتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ریس ہو رہی ہوتی ہے نا, تو شروع میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, شروع ہو جاتے ہیں, دیکھا دیکھی ہم بھی دوڑتے ہیں, کچھ پہلے ہی رنگ پہ گر جاتے ہیں, کچھ دوسرے پہ, کچھ تیسرے, اور آخر میں کتنے پہنچتے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑوں میں ہی کر لے اور تھوڑے میں ہی برکت ڈال دے. فلما, بس جب, جا وزا ہو ہوا والذین آمنوا معہ, بس جب پار ہوا وہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے, کس کے پار لگے, اس لشکر کے, یعنی اس نہر کے دوسری کنارے پہ گئے. اور جاوزہ کا لفظ تجاوز کرنا اردو میں اسی سے ہے, یعنی دریا پار کر کے دوسری طرف چلے گئے. وہ بھی پہنچ گئے, اس کے ساتھ ہی پہنچ گئے. اب کیا ہوا, ایک اور امتحان. دیکھیے آپ سن رہے ہیں نا, پیچھے سے لوگ اتنے تھے, پھر اور تھوڑے, اب تھوڑے کچھ پانی پی کے چھٹ گئے, لیکن اب یہ چنے ہوئے تھوڑے سے لوگوں کا پھر ایک اور امتحان ہو گیا. کیا ہوا, دریا بھی پار کر لیا, ایسے لگ رہا ہے جیسے 15 پارے بھی کر لیے, مڈل میں پہنچ گئے. لیکن قالو لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, پھر کچھ بولے, نہیں بھئی آج تو طاقت ہی نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی. بعض کہتے ہیں یہ وہ تھے جنہوں نے پانی پی لیا اور ان سے چلنے کی ہمت ہی نہ ہوئی. بعض کہتے ہیں نہیں, وہ جو 313 یا جو پانی نہ پینے والے گزرے چلے تھے وہ بھی کچھ اور آگے گئے لیکن تھک گئے. لوگوں کی ہمتیں ہوتی ہیں نا. ایک میل کا سفر آپ نے طے کرنا ہے, کچھ ہو سکتا ہے ایک فرلانگ چل لیں, کچھ دو پہ, کچھ تین پہ, کچھ مڈل پہ پہنچ کے تھکتے ہیں, بس وہ میری ہمت ختم. اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی اگر آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہو تو آپ نے حج کیا ہو, تو مجھے اچھی طرح یاد آتا ہے کہ جب ہم نے حج کیا تھا ایک موقع پہ, تو عرفات کے میدان سے مزدلفہ جانے کے لیے ہمیں بسیں ٹرین بسیں گاڑیاں نہیں ملیں یا رش بہت تھا تو ہم پیدل گئے تھے، اور آپ سوچیں کہ کافی کئی کلومیٹر بنتا ہے، تو ہر 10-5 منٹ کے بعد لگتا تھا بس جی اب میں نہیں اور چل سکتا، وہ سب ہی آئے گا، اور پوری فیملی بچے بھی تھے بڑے بھی تھے، تو آخر پہنچ ہی گئے نا، صبر کریں بیٹھیں صبر، اور جو جتنا کھانے پینے کا، کیونکہ وہاں کچھ وہ فری ڈرنکس بانٹ رہے تھے نا، تو ہمارے ساتھ کچھ خواتین تھیں، ہم کافی لوگ مل کے گئے تھے اس وقت، تو جب دیکھا کہ عرفات کے باہر بڑے بڑے کنٹینر ہیں اور اس میں لبن کے اور جوس کے اور دودھ کے ڈبے ہیں، تو انہوں نے خوب بھرے. اب میں نام نہیں لینا چاہتی کون ہے، بڑی پیاری خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے، بڑے پکڑ لو پکڑ لو، پتہ نہیں آگے ملنا نہیں ملنا. پھر کیا ہوا کہ جب تھوڑی دور کوئی پکڑے تو اب آپ ہی اٹھائیں، ہاں ہمیں اٹھا لوں گی. جب تھوڑا آگے گئے تو چلنا مشکل، ایک لفافہ پھینکا. یعنی وہی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان پھر بس اپنا ایمان ہی بچا کے پہنچتا ہے، کہ جب آگے پہنچے تو خالی ہاتھ ہی ہوں گے، کہ جو بھی ہے وہ چھوڑ دو بس پہنچ جاؤ. یہی یہاں بھی ہوا کہ کچھ کی اور ہمت ٹوٹی، کہا نہیں بھائی نہیں آج نہیں لڑ سکتے. اور یہ ہوتا ہے ہر لشکر کے راستے میں ایسی رکاوٹیں آتی ہیں کہ جب منزل قریب ہوتی ہے نا تو کچھ کی ہمت ٹوٹتی ہے. اب اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے بس اب چھوڑ دو، بس ٹھیک ہے واقعی مجھے بھی لگتا ہے تمہارے تو حالات ہی ٹھیک نہیں. نہیں، ایسے لمحے میں کیا ہوا، کچھ کی ہمت ٹوٹی، لیکن قال الذین یظنون، وہ لوگ انہوں نے کہا جن کو یہ گمان تھا، اور گمان جہاں یقین کے معنوں میں ہے، کیا انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. انہوں نے ہمت بندھائی، انہی کے ساتھیوں میں کچھ کی ہمتیں جوان تھی، تو انہوں نے کمزور پڑنے والوں ڈھیلے پڑنے والوں کو کہا ارے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، کیا ایسا نہیں ہوتا، کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ. کتنی ہی دفعہ ایسا نہ ہوا کہ چھوٹی جماعت بہت بڑی جماعت پر غالب آ گئی. اور یہ ہوتا کب ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا، کیونکہ یہ باذن اللہ. ان کو لگا کہ اتنے بڑے لشکر، اتنا بڑا جالوت کا لشکر، اتنے قوم، اتنی بڑی قوم، اور ہم مقابلے میں تھوڑے، یہ تو مر مرا کے آ جائیں گے. تو دوسروں نے کہا کیوں ہم کرتے ہو، کیا تم نے کبھی تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا، چھوٹی سی جماعت بہت بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے، اور اگر بالفرض غلبہ نہ بھی ملا تو واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے. ہمت بندھائی، لوگ بھی جم گئے، کہا اچھا چلو آج نہ جیتے تو نہ صحیح، اللہ کے دفتروں میں ہمارا نام تو لکھا گیا. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، کسی بھی گروہ کی کریم ہوتے ہیں، اور ایسا ایک دو شخص بعض دفعہ پوری گرتی ہوئی دیوار کو تھام لیتا ہے. آپ بھی اپنے ساتھیوں میں ایسے لوگوں کو شامل کریں، اور یہ لوگ بڑی ہمت والے ہوتے ہیں. ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی مشکل آئے نا تو ہم تھام لیں گے، اور کچھ کیا ہوتے ہیں، ہاں واقعی مجھے تو لگ رہا ہے کہ تمہاری تو صحت ہی خراب ہو گئی ہے، تمہاری تو چمک ہی ختم ہو گئی ہے، اور ایکسرسائز تو تمہاری بالکل چھوٹ گئی ہے، اور ہر وقت تم پڑھتی پڑھاتی ہو. یعنی ان کی تو وہ جنگیں تھیں نا، ہماری جنگ یا ہمارا محاذ تو یہ علم ہے نا. آپ میں سے بہت سارے ساتھی جو جہاد کر رہے ہیں، اور ابھی اعلان سنیں گے جی کہ دوسرے پارے کا ٹیسٹ ہے اگلے ویک، تو آپ میں سے بھی کچھ کی ہمت ٹوٹے گی، نہیں بس بہت ہو گیا، اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو کون سی دوست چاہیے جو کہ کیا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، کئی دفعہ تھوڑے نمبر لینے والے بھی جنت میں سب سے آگے جا رہے ہوں گے. آپ کہتے ہیں لو میرے تو نمبر ہی نہیں آتے، مجھے تو لکھنا نہیں آتا پڑھنا نہیں آتا، تو کیا ہوا، ہم کوئی نمبروں کے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں. یعنی ہمت بلند کرنے والے لوگوں، اور یقین کریں جس گروہ کو ایسے دو چار بھی لوگ مل جاتے ہیں نا، وہ اللہ کے حکم سے غالب ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سے مدد مانگا کریں، اور آپ دیکھیں کون سی چیز ہے جو آپ کی ہمت کو ٹوٹنے نہیں دیتی. اسباب نہیں ہے، حالات نہیں دکھ رہے، کچھ بھی نہیں آپ کے ہاتھ میں، لیکن کون سی چیز ہے جو جرات دیتی ہے، یظنون انہم ملاق اللہ، ہانپتے کانپتے پہنچ جائیں گے اللہ کے پاس، ملاقات کریں گے تو کہیں گے اللہ کچھ نہیں کر سکے، کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوا، کوئی پیپر اچھا نہیں ہوا، کہیں دین کا غلبہ نہیں ہوا، لیکن اے اللہ دیکھ لے تو ہماری حالت، ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ کہیں تیرا دین غالب ہو جائے، کسی کو ہم سے فائدہ ہو جائے، یہ سوچ بندے سے کام کراتی ہے. انجام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کسی کا دنیا میں کامیاب ہو جانا، ہزاروں لوگ اس کے ساتھ لگ جائیں، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. ہم سب قرآن کے بھی ابتدائی سفر میں ہیں، ہم میں سے نہیں کسی کو پتا کتنے مہینے اور ہیں، کتنے دن اور ہیں، لیکن کل جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو کہہ دیں گے کہ اللہ کوشش میں تھے، ہم ارادہ کر رہے تھے، اب نہیں ملا، ہمیں کامیابی کا اجر نہیں ملا نا، تو ہمیں صبر کا اجر دے دے، واللہ مع الصابرین. اب ان کی ہمت پھر کھڑی ہو گئی، مضبوط ہو گئے، پھر جم کے لڑے. ولما برسو، اور جب وہ سامنے ہوئے، برسا کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، آمنے سامنے آنا، خاص طور پہ میدان جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے آنے کو کہتے ہیں. کس کے سامنے ہوئے؟ لی جالوتا، جالوت کے. جالوت کون تھا؟ دشمن قوم کا سردار. جالوت کے سامنے ہوئے وہ جنود ہی اور اس کے لشکروں کے، کتنے تھے اس کے لشکر؟ لاکھوں میں تھے. اور اسلام کی تاریخ ہی یہ رہی ہے کہ حق پہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، غالب زیادہ، غالب وہی آتے ہیں. دیکھیں یہ کتنی پیاری بات ہے نا، تھوڑے لوگ غالب آتے ہیں. آپ اگر تقابل کریں نا، تو دین کی طرف آنے والے ہر دور میں شیطانی کاموں کی طرف بھاگنے والوں کی نسبت تھوڑے ہی ہوتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر. اور ازما کے دیکھ لیں، سنجیدہ تعلیم کے لیے بلا لیں تو کتنے ہوں گے، اینڈ پمپ اینڈ شو کے لیے کتنے ہوں گے، لیکن غلبہ انہی کو ملتا ہے. صحابہ کرام چھوٹی سی جماعت تھی، تاریخ کا رخ موڑ دیا. 313 تھے بدر میں، جیت گئے. اب دشمن کے سامنے آئے تو کیا ہوا؟ لڑے، لڑنا تو ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی، اور وہ کیا تھی؟ دعاؤں کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے. کیونکہ ہر چیز انسان اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا. جب اسباب تھوڑے ہونا، تو اس وقت اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لینا چاہیے. دعا کی، قالو ربنا افرغ علینا صبرم وثبت اقدامنا. اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے، یعنی دشمن کے مقابلے میں جمے رہیں، اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر غالب کر دے. دیکھیے اس پورے جملے میں کہیں یہ نہیں کہ خوب لڑے، تلواریں ٹوٹی، کچھ نہیں، صرف بس جا کے کھڑے ہونے کی دیر ہے. یہ ہے وہ پرائم پوائنٹ، یا یہ ہے وہ نقطہ جو مسلمانوں کو اگر سمجھ آ جائے تو آج بھی پوری دنیا پہ لا الہ الا اللہ کی حکومت ہوگی. مسلمان کا اور انسان کا کام کیا ہے؟ برزا، کھڑے ہو جائیں. ولما برزو، آپ ان لفظوں پہ جتنا غور کریں گے نا، آپ کو اتنے ہی اندر سے موتی نکلتے ہوئے دکھیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ نکلے گھر سے. اللہ نکالتا ہے، چلاتا ہے، ارادہ کرواتا ہے، سائن کرواتا ہے، رجسٹریشن فارم فل کرواتا ہے، گھر کی ساری چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرانا سکھاتا ہے. اس کے بعد بندہ مومن کا صرف ایک کام ہے کہ آ کے بیٹھ جائے برزو. اس کے بعد سارے کام اللہ کے ہیں. آپ بھی گھر سے نکل کے آ کے بیٹھتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، بہت ساری رکاوٹیں آپ توڑ کے آتے ہیں، اور یہاں آ کے دیکھا تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آنا، مجھے تو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں آ کے بیٹھ کے تمہیں کچھ نہیں کرنا آ رہا نا، تو دل میں چپکے چپکے دعا مانگتے رہو کہ اللہ ربنا افرغ علینا صبرن، مجھے جمائے رکھنا، میں ہمت نہ ہاروں، میرا ارادہ کمزور نہ ہو، وثبت اقدامنا، میرے قدم مضبوط کر دے، یعنی میں بیٹھ ہی رہوں، مجھے یہاں آنے کی توفیق نہ میرے سے چھن جائے، یعنی یہاں آنے کی توفیق نہ چھن جائے. دیکھیے ہر بندہ تو نہیں لڑ رہا ہوتا، کچھ لوگ تو صرف گنتی پوری کروا رہے ہوتے ہیں میدان جنگ میں، تلواریں تو دو چار ہاتھوں میں ہوتی ہیں، بعض سے تو بس اللہ یہی کام کرا دیتا ہے کہ دشمن کو یہ غلبہ ہوتا ہے کہ اتنے مسلمان آئے ہیں لڑنے کے لیے، تو اللہ تو ہمیں انہی میں کر لے. ہمارا نام صرف اسلام کے غلبے میں یا اسلام کی نفری بڑھانے میں ہو، اور ہم دعائیں مانگتے رہیں گے. بدر کے میدان میں بھی جب 313 کو اللہ تعالیٰ یوں چن چن کے کھڑا کر چکے اللہ کے نبی، تو عریش میں چلے گئے، اونچی جگہ تھی، اور وہاں پھر دعاؤں کے لیے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ اللہ بڑی محنت سے یہ میں نے موتی چنے ہیں، 313 لوگ ہیں، یہ بہت تھوڑے ہیں، آج اگر یہ چھوٹا سا گروہ ناکام ہو گیا تو اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. کیونکہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے، نبوت کا خاتمہ تھا کہ اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھ رہا تھا، جوش کی وجہ سے چادر آپ کے کندھوں سے نیچے گری اور آپ آنسو سے رو رہے تھے، پھر میں نے آپ کو تسلی دی، اللہ کے نبی غم نہ کریں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور اس کے بعد جب آپ نکلے آپ کے اندر ایک جوش تھا، حضرت جبرائیل نے آپ کو خوشخبری سنائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی میدان جنگ میں گئے اور آیت پڑھ رہے تھے. آگے آ کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، سورت میں آئے گی آگے، کہ آپ نے کہا کہ ان قریب یہ جتھا ناکام ہوگا اور مسلمانوں کو اللہ غالب کرے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ دعا کے ساتھ مدد ملتی ہے. فَخَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے، کامیاب ہو گئے، کچھ نہیں کیا، بس اللہ نے مدد کی، یہ جمے رہے، چل پڑے. اور یہ جو لفظ ہے نا افرغ، فرغ کہتے ہیں کسی برتن سے کسی کے اوپر پانی اس طرح گرانا کہ وہ برتن خالی ہو جائے. اور یہ دعا بڑی پیاری ہے کہ ہم پہ صبر کو انڈیل دے. اب ہوا کیا، تالوت کے مقابلے پہ جالوت آ گیا، ایک لیڈر کے مقابلے میں دوسرا لیڈر، اور ہوا کیا، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، داؤد نے قتل کیا جالوت کو، یعنی جو لیڈر تھے نا تالوت. تھوڑی سی اس کو میں جملہ بدلنا چاہوں گی، پھر آپ بہتر سمجھیں گے. ابھی تک لیڈر کون تھے، تالوت، اللہ نے چنا تھا، اللہ کے حکم سے آئے تھے. اسی انہی فوجیوں میں ایک عام فوجی تھا، ایک چھوٹا سا کم عمر نوجوان جس کا نام داؤد تھا. کسی کو نہیں پتا اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کل کیا لکھا ہوا ہے، لیکن ایک ایسا موقع آ گیا نیکی کرنے کا کہ جس نیکی کی وجہ سے یہ آگے آگے مخالف قوم کا جو سردار تھا جالوت، اس کا مقابلہ ہوا داؤد سے، عام صحابی تھے. اور داؤد نے کیا کیا، قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، قتل کیا داؤد نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَى، اور دی اللہ نے اس کو بادشاہت، حکمت، اور اس کو وہ سکھایا جو چاہا. یہ تھا وہ، جیسے سائٹ بدلتی ہے نا، داؤد علیہ السلام کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ. عام سپاہیوں کی صف میں کھڑے تھے، اللہ نے ان سے ایک ایسا کام کرا دیا کہ بعد میں تالوت کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے. جب مخالف قوم کے سردار کو مارا، تالوت خوش ہوئے. روایات میں آتا ہے کہ تالوت ان سے اتنے خوش ہوئے کہ اپنی بیٹی کا نکاح داؤد سے کر دیا، اور جب تالوت کا انتقال ہوا تو داؤد علیہ السلام بادشاہت پہ بیٹھ گئے. اور یہ ہے وہ دور بنی اسرائیل کا کہ جہاں سے پھر بادشاہت اور نبوت ایک خاندان میں آ گئی. اس سے پہلے فرق تھی، آپ نے دیکھ لیا، سموئل نبی تھے، تالوت بادشاہ ہے، لیکن داؤد ایک ایسا شخص آیا کہ جو دین اور دنیا دونوں میں اعلی پائے کا تھا. تو یہاں سے پھر داؤد کے ذریعے بنی اسرائیل کا عروج شروع ہوا. پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے. آج بھی ان کا دور بنی اسرائیلیوں کی زندگی کا بہترین دور ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں چانسز ملتے ہیں. بعض دفعہ ایک چھوٹا سا موقع ملتا ہے اور انسان اس کو قبول کر لیتا ہے، اویل کر لیتا ہے، تو اس کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب لوگ قرآن پاک سیکھنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں نا، کمٹمنٹ کرتے ہیں نا، یہ بھی ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. آپ میں سے بہت ساروں کو آج بھی نہیں پتا ہوگا، حالانکہ آپ دو پارے پورے کرنے پہ آگے، کہ آپ کی زندگی کا بھی ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا ہے. اس وقت جو آپ دبے ہوئے ہیں اور آپ کی محنت کے دن ہے نا، کل آنے والے وقت میں یہ آپ کو عزت دلوانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو چنے گا. اللہ کا یہی اصول ہے. اسی لیے پارے کے اختتام میں فرمایا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے نہ ہٹاتا تو کیا نقصان ہوتا ہے اس کا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین بگڑ جاتی، نظام بگڑ جاتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر فضل والا ہے. کیا مطلب ہے کہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہم سوچتے ہیں نا یہ جنگیں کیوں ہو رہی ہیں، دنیا میں اتنے مسئلے کیوں ہیں. اللہ اس کے ذریعے سے شر کو ختم کراتا ہے. نہ جنگیں ہوں، نہ لوگوں کو شہید ہونے کا موقع ملے، نہ لوگوں کو فی سبیل اللہ کام کرنے کا موقع ملے، اور دشمن بڑھتے جائیں. جیسے بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں نا، اسی طرح وہ لوگ جو فسادی ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے فرعون جب آتے ہیں اور وہ موسیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب نمرود ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں کہ جاؤ اور ان کے سر قلم کر دو. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا غلبہ کرواتا ہے. تو یہ تھی وہ پوری بات کہ جس پہ یہ پورا پارا ہمارے سامنے آیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو چنا، جلیل القدر نبی بنے، بادشاہ بنے، ان کے بیٹے سلیمان کے ذریعے اور زیادہ غلبہ ملا. کہتے ہیں کہ داؤد ایک گڈریے تھے اور ہر نبی نے بکریاں چرائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بکریاں جنگل میں جا کے چراتے تھے اور اس طریقے سے نشانہ لگاتے تھے کہ اگر کوئی ان کی بکریوں پر حملہ کرنے کے لیے جنگلی جانور آتا تو صرف گھماتے ایک چرخی کے وہ نشانہ سیدھا اس کے اوپر جاتا اور وہ اس کے مطلب اس کو مار دیتے. اللہ تعالیٰ انسانوں کی قیادت کروانے سے پہلے اکثر انبیاء کرام کو جانوروں کی دیکھ بھال کرنا سکھاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ انسانوں کو ہانکنا اور انسانوں کو لے جانا جو ہے وہ اس سے بہت مشکل ہے. تِلْكَ آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو ہم تجھ کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سارے قصے سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچے واقعات سنانے چاہیے اور آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ واقعات آپ کی رسالت کی دلیل بن گئے کہ جس شخص نے نہ کبھی کہیں جا کے پڑھا، نہ کسی سے ملا، نہ سنا، وہ یہ باتیں کیسے بتا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کے لیے بھی یہ قصے بیان کیے جاتے تھے اور لوگوں کی نصیحت کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے عبرت لینے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اس پورے پارے میں جتنی باتیں ہم نے پڑھی اس پہ عمل کی توفیق دے اور ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گرنے والوں میں نہ کرے، اٹھنے والوں میں کرے. تیسرے پارے کی جو ابتدائی آیتیں ہیں اس کا بھی ان سے ربط ہے انشاءاللہ. جب ہم اگلا پارا شروع کریں گے تو اس کے ساتھ کچھ باتیں جو اس کا ربط اس سے جوڑیں گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کریں گے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، پوچھنا چاہیں کوئکلی تو پوچھ لیں، ورنہ یہاں پہ پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.